نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج سب سے پہلے تو مجھے جو پروگرام میں تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے اس کا ذکر کرنا ہے, اور اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقولہ ہمارے لیے معذرت کی بڑی آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے, کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے ارادے سے بالا تر کوئی ارادہ ہے کہ جس کے تحت میرے ارادے بدلتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں. اس حوالے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا. تو خیال تو یہ تھا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے. رات میں نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ اب ہندوستان پر اپنی توجہ کو مرتکز کر کے اسلام یہاں کب آیا, کن کن مراحل سے گزرا, اور یہ کہ اس میں پھر جب احیاء کا ایک عمل شروع ہوا تو اس کے کون کون سے گوشے تھے, اور اسی کے حوالے سے پھر یہ بات کہ ہم کس گوشے میں کچھ کوشش کر رہے ہیں. لیکن متعدد احباب نے اور رفقاء نے مجھے توجہ دلائی کہ اس وقت جو سیاسی حالات ہمارے ملک کے ہیں اور ان کے ضمن میں جو وقتاً فوقتاً میرے بیانات آتے رہتے ہیں, جن سے بہت سے رفقاء تنظیم کو بھی اور جو ہمارے اور ویل وشرز ہیں, خیر خواہ ہیں, ان کو بھی بڑی الجھن پیش آتی ہے, اس کے اعتبار سے زیادہ ضروری ہے کہ اس خطبے کو لفظ بلفظ پڑھ لیا جائے. میں نے بھی محسوس کیا کہ ان کی بات صحیح ہے, تو پہلے ہم اس خطبہ یوم اقبال کا مطالعہ کریں گے. لیکن چند باتیں مجھے تمہید نص کر دی. پہلی بات یہ کہ جو اب تک کے ہمارے مطالعے کا ایک پہلو سے ایک نتیجہ ہے جو بار بار ہمارے سامنے آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو ملکی اور قومی سیاست ہے اس کا جو مین دھارا ہے اس کا رخ سیکولرزم کی طرف ہے, اس لیے کہ پوری دنیا پر اس تہذیب کا غلبہ ہے جس کا کہ ہم نے اسلام کی نشأت ثانیہ میں مطالعہ کیا ہے, اور عالم اسلام بھی اسی دنیا کا ایک حصہ ہے, اسی کرۂ ارضی پر مسلمان بھی آباد ہیں. وہ مادہ پرستانہ فکر یہاں بھی ذہنوں میں سرایت کیے ہوئے ہیں, اور ابھی کوئی ایسی مؤثر تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکی ہے کہ جس سے یہ رخ جو ہے خدا پرستی اور آخرت کی ترجیح اور روحانیت کی طرف موڑا جا سکا ہو. تو بحثیت مجموعی وہی رخ ہے جو پوری دنیا کا رخ ہے, یہی ہماری قومی اور سیاسی سطح پر جو زندگی ہے اس کا مین دھارا ہے, یعنی سیکولرزم. اسی کے تحت آزادی کی تحریکیں چلیں, ان میں بھی اسلام کا پوری دنیا میں کہیں نام بھی نہیں لیا گیا سوائے تحریک پاکستان کے. یہاں بھی بس وہ ایک نعرہ تھا, اس تحریک کے اندر اصل روح جو ہے وہ مذہب کی نہیں تھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس اعتبار سے ممتاز ہے, ممیز ہے, کہ اور کہیں نام بھی نہیں لیا گیا, یہاں کم سے کم نام تو لیا گیا. اور پھر جس طرح بقیہ ممالک کے اندر آزادی کے بعد وہ عوامی سیاست یا قومی جو تحریکیں ہیں ان کا رخ جمہوریت اور پھر سوشلزم کی طرف چلا ہے, وہی صورتحال مور اور لیس کم و بیش ہمارے ہاں بھی ہے. تو پہلے تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے صورتحال کی کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم تحریک احیاء دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری توجہ خاص جماعتوں پر مرتکز ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ کل میں دیکھیں گے کہ ہمارے جو محیط ملی ہے اس وقت, جو امت مسلمہ ہے, مسلمان قومیں ہیں, ان میں عددی اعتبار سے تو ان لوگوں کی آٹے میں نمک کے برابر بھی نسبت نہیں بنتی کہ جو ان تحریکوں سے وابستہ ہے. اصل قومی دھارا, اصل عوامی سیاست کا رخ جو ہے وہ احیائی رخ پر نہیں ہے, وہ دین کے رخ پر نہیں ہے. وہ تو بالکل جو بھی اس وقت کا دنیا کا مجموعی مزاج ہے, مجموعی سوچ ہے, وہ اسی کا ایک جز ہے, دان اسی رخ پر بہ رہا ہے. تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کا تو ہم سمجھتے ہیں اصل اہمیت اسی کی, اور ہے وہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے اہمیت اسی کی ہے. لیکن یہ کہ اس وقت جب ہم قومی اور سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تو اپنی نگاہ کو وسیع کر دینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں پوری قوم کو ایک کل کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھنا ہے. عوام کے جو بحیثیت مجموعی جو ان کی سوچ کے انداز ہیں، جو ان کی ویلیوز ہیں، جو ان کی اقدار ہیں، جو ان کا طرز زندگی ہے، جو ان کا طرز فکر ہے، اس کو سامنے رکھنا. اس اعتبار سے جو بات میں کہا کرتا ہوں اور بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ عملاً تو ہم لوگ سب کے سب سیکولر ہیں، یعنی پوری قوم، پوری ملت اسلامیہ اس کا مزاج تو یہی ہے کہ دین و مذہب کو فیصلہ کن عنصر کی حیثیت، شاذ افراد ہوں گے جن کی زندگیوں میں دین اور مذہب کو فیصلہ کن مقام ہے، وہ بھی شاذ ہوں گے. باقی یہ کہ بحیثیت مجموعی قوموں کو اگر معاملہ لیں گے تو وہ تو اسی رخ پر، دان جس رخ پر بہ رہا ہے پوری دنیا کا، اسی رخ پر ہمارا بہ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی قومی سیاسی جو زندگی ہے اس میں ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے. یہ تو بنیادی ہوا سیکولرزم، آزادی، جمہوریت، سوشلزم، آگے سوشل ڈیموکریسی. یہ گویا کہ یہ تو رخ ہے اس قومی دھارے کا، عوامی دھارے کا، پوری دنیا کا یہی ہے، ہمارا بھی یہی. لیکن اس میں ایک شے اضافی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور وہ پاکستانی سیاست کا عدم استحکام ہے. کوئی مستحکم سیاسی جماعتیں یہاں نہیں بن سکیں، مستحکم سیاسی ادارے وجود میں نہیں آ سکے. ہماری قومی زندگی، اگر پاکستان کو اب ہم ایک قوم سمجھ کر چل رہے ہیں، ملت اسلامیہ پاکستان، تو اس کا اکثر و بیشتر حصہ بارش اللہ کے تحت گزرا ہے. تو یہاں پہ عدم استحکام بھی ہے، یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے. یہ دو فیکٹرز ہیں اہم ترین کے جو ہماری قومی اور سیاسی زندگی کے ہیں. ان کو اچھے طریقے پر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ان کی صحیح اس کا فہم اور شعور جو ہے پیدا کر کے بات کو آگے چلانا چاہیے. تیسری بات یہ کہ سیاست کا منظر جو ہے اس وقت ہمارے ملک کا، یہ بھی دن بدن تبدیل ہوتا ہے. مثلاً ایک منظر اس وقت کا ہے، اس کی میں کچھ تھوڑی سی منظر کشی ابھی کروں گا کہ وہ کیا ہے. ایک منظر ایک سال پہلے کا تھا جب الیکشن کے نتائج آئے اور صورتحال اس ملک کے اندر جو بھی بساط بچھی اس وقت کیا تھی. ایک منظر اس سے بھی ڈھائی سال پہلے کا تھا جبکہ میں نے یہ خطبہ دیا تھا یوم اقبال کو، 21 اپریل 1986. تو یہ تین منظر ہیں کہ جو اس تھوڑے سے عرصے کے اندر بدل گئے. لہذا اس وقت جب آپ یہ خطبہ پڑھیں گے تو عجیب محسوس کریں گے کہ یہ تو کوئی اور ہی منظر ہے جس کی عکاسی ہو رہی ہے، بالفعل اس وقت تو وہ منظر نہیں ہے ملک میں. اب یوں سمجھیے کہ اس وقت جو منظر ہے اس کو میں اگر تعبیر کروں، ڈائیگرامیٹک ریپرزینٹیشن، کہ ایک کوئی ستارہ اوپر ہوتا ہے اور نیچے یہ پارٹیز، وہ سب کی سب اس کی ٹانگیں گھسیٹنے کی فکر میں. یہ ہماری سیاست کا ایک مستقل منظر ہے. جواباً وہ فشنگ، وہ جو ہے ان میں سے لوگوں کو توڑنے کی کوشش، یہ ایک رسہ کشی ہے. اس وقت یہاں پر پی 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 ہے اور باقی سب کے سب جو ہیں ان میں کوئی اصول کا معاملہ نہیں، کوئی نظریاتی ہم آہنگی کا معاملہ نہیں. ایک کے نزدیک جہاد افغانستان جو ہے دور صحابہ کے بعد کا عظیم ترین جہاد ہے اسلامی، ایک کے نزدیک وہ فساد ہے، وہ صرف امریکہ اور روس کی باہمی آمیزش، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کے فرق. ایک سیسیشنسٹ ہیں، ایک پاکستان کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، لیکن سب جمع ہو جائیں گے تاکہ اس کی ٹانگ گھسیٹی. اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ کوشش کر رہی ہے اس تالاب کے اندر سے فشنگ کی، کہ کبھی کسی کو ہک کر لیا، کبھی کسی کو ہک کر لیا، کہیں کوئی آ گئے. یہ منظر ہے ہماری سیاست کا اس وقت، اور یہ منظر اس سے پہلے 2-3 مرتبہ دہرایا جا چکا ہے. سب سے پہلے یہ صدر ایوب کے خلاف سب جمع ہو گئے، وہ ڈیک ہے، پی ڈی ایم ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب جمع ہو گئے، اس کی ٹانگ گھسیٹ لی. لیکن یہ کہ نتیجہ کیا برآمد ہوا وہ کل ہم پڑھ چکے ہیں، شامت اعمال ما صورت بھٹو گریفت. کم سے کم یہ مصرع ان کے اعتبار سے تو درست ہے کہ جو اینٹی بھٹو جو جذبہ ہے جن کے اندر گہرا ہے، ان کے اعتبار سے تو شامت اعمال ان کی تھی. اس کے بعد یہی پروسیس جو ہے دہرایا گیا بھٹو کے بارے میں، پھر جمع ہو گئے سب کے سب، لیفٹسٹ بھی رائٹسٹ بھی، پھر رائٹسٹ میں سیکولر بھی اور مذہبی بھی، پھر مذہبیوں میں آرتھوڈاکس بھی لبرل بھی، سب جمع ہو گئے اس کی ٹانگ سیکھنے کے لیے. اور جذبہ ہر مرتبہ جو اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے مرچ مسالہ، وہ مذہب کا. ایوب کے خلاف بھی جو مرچ مسالہ اس تحریک کو ملا وہ مذہب کا تھا، بھٹو کے خلاف بھی جو مرچ مسالہ لگایا گیا وہ نظام مصطفیٰ کا تھا. اور یہ تیسری بار اب ہو رہا ہے، درمیان میں ایک عرصے کے اندر یہ بات نہیں ہو پائی اس طریقے سے. یعنی صدر ضیاء الحق کے خلاف اگرچہ بنی ایم آر ڈی، اور ایم آر ڈی میں بھی وہ سارے ایکسٹریم عناصر جمع ہوئے، لیکن صدر ضیاء الحق صاحب نے کم سے کم یہ مہارت دکھائی سیاست کے اندر کہ مذہبی طبقات کو یا توڑ دیا، ان کو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا آپ نے ساتھ لے لیا. جمعیت اہل حدیث سپلٹ ہو گئی، ایک حصہ ضیاء صاحب کے ساتھ چلا گیا، ایک ایم آر ڈی، یا یہ کہ کم سے کم باہر رہا. جمعیت علماء اسلام دو حصوں میں بٹ گئی، ایک کو اس نے کھینچ لیا، ایک ایم آر ڈی میں شامل ہو گیا. جمعیت علماء پاکستان نام کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک عنصر وہ نظام مصطفیٰ کے نام سے کسی بھی نام سے وہ ان کے ساتھ جا کر مل گیا، دوسرا عنصر باہر رہا. جماعت اسلامی گو مگو میں رہی، پہلے وہ وزارت کا حکم جو تھا اس نے کھینچ لیا تھا، بعد میں وہ نہ ادھر نہ ادھر، آخری وقت میں آ رہی تھی قریب ایم آر ڈی کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا اس سے وہ صورتحال ہی تبدیل ہو گئی، بالکل نئی سچویشن پیدا ہو گئی. اس وجہ سے وہ 11 سال کھینچ گئے. ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ مذہب کے نعرے کو مونوپولائز نہ کر چکے ہوتے ضیاء الحق صاحب، تو بہت جلدی ان کا بھی اقتدار کا سنگاسن جو ہے اسی طرح ڈول جاتا، جیسے ایوب خان کا ڈولا یا جیسے بھٹو صاحب کا ڈولا یا جیسی سچویشن اب بن رہی ہے. یہ ایک منظر ہے ہمارے ملک کی سیاست کا، جو میں نے 4 آپ کو منظر دکھا دی، بدلتے رہتے ہیں یہاں پر سین، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، لیکن یہ کہ ایک منظر یہ ہے کہ جس کو ہمیشہ پہچان لینا چاہیے. ایک منظر تھا 1 سال پہلے کا، اس میں صورت جو بنی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تجزیہ کیا تھا کہ اگر اس کو آپ سینٹر کہیں تو ایک طرف رائٹ ٹو دی سینٹر ہے مسلم لیگ، اور لیفٹ ٹو دی سینٹر ہے پیپلز پارٹی، باقی ان میں کوئی فرق نہیں، وہی وڈیرے، وہی سرمایہ دار، وہی زمیندار، وہی ان کا رہن سہن، وہی ان کی ویلیوز، وہی ان کے اقدار، وہی ان کی تہذیب، وہی ان کا تبدیل. اس مرتبہ پیپلز پارٹی کسی نظریاتی رو پر نہیں آئی ہے، امریکہ کا کم سے کم این او سی تو لے کر آئی ہے، آشیرواد نہیں تو این او سی تو امریکہ کا اس کے پاس تھا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، باقی یہ ہے کہ آشیرواد بھی تھی. پھر یہ کہ نعرے پہلے تو بھٹو نے اس دور میں تو لگائے تھے، وہ سوشلزم اور روٹی کا، اس دفعہ تو کوئی نعرہ ہی نہیں لگا بالکل. یہ تو پیور ایک جو ہمارے ملک کی سیاست جو ہے اس کے اندر جو اصل پاور بیسز ہیں، زمیندار، جاگیردار، سرمایہ دار، یہ انہی کے دو حصے تقسیم ہو گئے. اور ہمارا ہوتا یہی ہے کہ ہر جگہ کی ایک لوکل سیاست ہوتی ہے، جو آپس میں لوکل مقابلے چل رہے ہوتے ہیں، تو ایک وڈیرا ایک طرف جائے گا تو دوسرا لا محالہ دوسری طرف جائے گا. یہ نہیں کہ اسے کوئی محبت ہے، اس سے حب علی کی وجہ سے وہ ادھر نہیں جاتا، وہ بغض معاویہ کی وجہ سے ادھر جانے پر مجبور ہوتا ہے. تو یہ ایک رسا کشی ہوتی ہے. تو اس وقت جو شکل بنی تھی کہ اب اس کے بعد کچھ اور پارٹیاں تھیں جو زیادہ لیفٹ کی طرف تھی، مثلا یہ استقلال، اگرچہ وہ آئی نہیں، وہ تو ختم ہی ہو گئی، اس سے آگے اور ہیں یہ جو ہے لیفٹسٹ، اب ان کے نام بھی یاد کرنے مشکل ہے، کبھی وہ نیپ ہوتا تھا، کبھی پھر اے این پی ہے، کبھی پی این پی ہے، یہ بڑا مشکل ہے نام یاد رکھنا. پھر ان میں کبھی پلیجو صاحب ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی جو اب فوت ہو گئے ہیں بزنجو صاحب کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے، بڑا مشکل ہے یہ یاد رکھنا کہ اس وقت آج کی تاریخ میں یہ کدھر ہے. لیکن ان سب کو جمع رکھنے والی چیز یہ کہ لیفٹسٹ، اور اس لیفٹزم کے دو عنصر ہوتے ہیں، ایک تو عوامیت اور سوشلزم کی طرف رجحان، دوسرے ریجنلزم اپنے اپنے علاقے کے کی نیشنلٹی اور ان کا ایک مفادات کا تصور. یہ دو اجزاء ترکیبی لیفٹ کے ہیں ہمارے یہاں. تو لیفٹ ٹو دی سینٹر جن میں دوسری جماعت یہ تحریک استقلال بھی تھی, لیکن وہ اس الیکشن میں اس مرتبہ بالکل ہی اوبلیویٹ ہو گئی, ختم ہو گئی. اور پھر یہ, اور ادھر جو ہے یہ پھر ایک جماعت کی حیثیت سے جماعت اسلامی, ایک ملکگیر, چاہے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے, چند آدمی آتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک پارٹی کی حیثیت سے, آرگنائزیشن کی حیثیت سے, اپنے کارکنوں کی حیثیت سے وہ ایک ملکگیر, بہرحال اس کا ایک کردار ہے. اس کے بعد آپ کو پھر جو علماء کی ملیں گی اس کا بھی حال یہی ہے کہ وہ جمعیت جو ہے جے یو آئی ہے, جے یو آئی کا کون سا گروپ ہے, جے یو پی ہے, جے یو پی کا کون سا گروپ ہے, اور جمعیت اہل حدیث ہے تو اس کا کون سا گروپ ہے, یہ بھی اسی طرح کے. ان کے بھی کہیں ریجنل انفلوئنسز ہیں. اس وقت تو وہ جمعیت اہل حدیث تو بالکل ہی, ایک زمانے میں تو اخبارات میں اس کا چرچا اور شہرا اور وہ سب کچھ ہوتا تھا, اب تو اس کا کوئی وجود ہی کہیں نظر نہیں آتا, کہاں گئے. لیکن یہ کہ انتخاب کے بعد اصل میں یہ تھا, اصل قوت آئی تھی ان کے پاس. اس وقت میرا مشورہ یہ تھا کہ اس ملک میں اگر سیاست کی گاڑی کو چلانا ہے پٹری پر, جو بڑی مشکل سے چڑھی ہے دوبارہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہوا ہے, ورنہ ہمارا ملک تقریباً ٹکڑے ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا تھا. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, تباہی کے, ہلاکت کے, اور ملک ختم ہو جاتا. یہ بڑا ہی فضل ہوا اللہ کا, اور ضیاء الحق صاحب پر تو بہت ہی بڑا کرم ہوا, ورنہ تھوڑی دیر کی بات تھی اب کہ گلی گلی وہی ہونا تھا جیسے اسد ایوب کے ساتھ ہوا تھا, ایوب کتا ہائے ہائے, وہی ہونا تھا ضیاء الحق کتا ہائے ہائے, یہ ہونا تھا. اس لیے کہ یہ نعرے میں کوٹلی ایک جگہ ہے آزاد کشمیر میں, وہاں دیواروں پر بڑے بڑے بولڈ الفاظ میں یہ نعرے لکھے ہوئے دیکھ آیا تھا, ضیاء الحق کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے. یہ تو اس سے بھی آگے بات جاری تھی. تو بہرحال اللہ نے ان کو بھی ڈھانپ لیا اپنے فضل و کرم سے, شہادت کی چادر اللہ نے چڑھا دی اس کے اوپر. باقی یہ ہے کہ ملک کو بچایا, یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم تھا. لیکن میرا اس وقت مشورہ یہ تھا کہ پارلیمانی سیاست کے لیے دو پارٹیز کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے. پیپلز پارٹی نے 11 برس حکومت سے باہر رہ کر, پرسیکیوشن سہ کر, کچھ نہ کچھ کوالیفائی کیا ہے کہ یہ پارٹی ہے. اب مسلم لیگ ہے در حقیقت دوسری, اس کو منظم ہونا چاہیے. اور یہ جو اتحاد وغیرہ ہے, یہ جو وہ منفی سیاست ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے ہاں افیکٹو ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ, یہ اچھا ہے چاند تارہ کی مثال میں نے بنائی ہے, مذہب کا ایک تصور جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو اس کو چھوڑ کر پھر تاریخ اپنے آپ کو اس طور پر ریپیٹ نہ کرے, بلکہ یہ ہے کہ اس کو مستحکم کیا جائے. جے یو پی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر مسلم لیگی ذہن کے ہیں, جیسے کہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب ہیں, خود مولانا نورانی میاں جیسے کہ ان کے اسلاف تھے مسلم لیگ میں تھے, مولانا عبدالحامد بدایونی وغیرہ, یہ حضرات سب کے سب جتنے بھی سجادہ نشین تھے پورے ہندوستان کے, وہ سب مسلم لیگ میں تھے. اس اعتبار سے انہیں اس کو مستحکم کرنا چاہیے. اسی کے حوالے سے وہ بات میں نے کہی تھی کہ ایک جاندار شخصیت ابھر کر آئی ہے پاکستان کے سیاسی افق پر, اور وہ خوبصورت سرمایہ دار ہیں اس حیثیت سے, جو سکہ رائج الوقت ہے ہماری سیاست کا, وہ بھی ان کے پاس ہے, موجود ہے, وافر مقدار میں موجود ہے. لہذا انہیں, یعنی نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اس وقت وزارت علیہ کو چھوڑیں, اور یہ کشمکش اور یہ تصادم جو ہے جس میں کہ ہو سکتا ہے ملک ٹوٹ جائے, تو کوئی تو ماں بنے پاکستان کی کہ جو قربانی دینے کو تیار ہو. لہذا انہیں مسلم لیگ کو مستحکم کرنے, آرگنائزیشن پر اس کے توجہ صرف کرنی چاہیے. یہ منظر ایک سال پہلے کا ہے, اب تو یہ منظر بدل چکا, اب منظر وہ ہے, اس طرف صورتحال جا رہی ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن میں اس وقت صرف آپ کو تین منظر دکھا رہا ہوں. تیسرا منظر وہ ہے کہ جو سن 86 میں تھا, وہ یہ تھا کہ ایک عوامی سیاست کا ایک مین دھارا, جس کے کچھ ٹرینڈز ہیں, جس کے کچھ رجحانات ہیں, وہی سیکولرزم کے ساتھ جمہوریت, سوشلزم یا سوشل ڈیموکریسی. آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو نے یہ کہا تھا کہ میں سوشلسٹ یا کمیونسٹ نہیں ہوں, آئی ایم اے سوشل ڈیموکریٹ. یہ سوشل ڈیموکریسی کا لفظ جو ہے یہ سویڈن، ناروے وغیرہ کا جو نظام ہے، در حقیقت اس کے بعد یہ اصطلاح عام ہوئی ہے کہ وہاں نہ کمیونزم ہے لیکن اس طرح کی ننگی سرمایہ داری بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان دونوں کا ایک بلینڈ ہے، جیسا کہ ہم نے نشت ثانیہ میں پڑھا ہے کہ یہ مختلف نظام ہیں، ان کی بلینڈنگ ہوتی رہتی ہے، اور پھر ایک کا ایک جو ہے تھیسس بنتا ہے، اس کا جوابی رد عمل اینٹی تھیسس بنتا ہے، پھر سنتھیسس ہوتا ہے. تو سوشلزم اور ڈیموکریسی میں اب ایک سنتھیسس ہوا ہے اور وہ ہے سوشل ڈیموکریسی. تو جو سیکولر تھاٹ ہے دنیا کا وہ اس رخ پر جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا گورباچوف کے جو اب یہ تازہ اقدامات ہیں وہ بھی در حقیقت اسی سنتھیسس کی علامت ہے کہ جس ایکسٹریم پر کمیونزم چلا گیا تھا وہاں سے وہ تدریجاً واپس آ رہے ہیں. ڈیموکریسی کے اندر جو اعلی اقدار ہیں انہوں نے پل کیا ہے، انہیں واپس آنے پر مجبور کیا ہے، اور وہ اپنے اس سوشلزم کے ساتھ ڈیموکریسی کا ایک پیچ ورک کر کے، اس کا ایک قلم لگا کر سوشل ڈیموکریسی کے کانسیپٹ کی طرف آئیں گے. تو یہ تو یوں سمجھیے کہ سیکولر سیاست جو اس وقت دنیا کی چل رہی ہے یہ اس کا ایک رخ ہے، پوری دنیا اسی رخ پر جا رہی ہے. پاکستان کا معاشرہ بھی بائی اینڈ لارج بحثیت مجموعی اسی رخ پر چل رہا ہے، وہی اس کے ٹرینڈس ہیں. تو یہ دو منظر جو ہیں انہیں علیحدہ رکھیں، اس وقت ذہن سے نکال دیں وہ منظر کے جو اصل ہے انڈر نیتھ، جس کے اوپر یہ مختلف جماعتیں مختلف اوقات میں اسٹیج کے اوپر پلے کرتی رہتی ہیں. کبھی کوئی نعرہ لگا دے گا عوامیت کا، جمہوریت کا، کبھی کوئی دوسرا نعرہ لگا دے گا سوشلزم کا، معاشی عدل کا. تو اس میں جو چوتھی بات ہے تمہید میں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کل یہ اسلامی تحریک کے ضمن میں اس حقیقت کو پہچانا کہ اہمیت افراد کی بھی بہت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جماعت یا تنظیم افراد سے بالا تر ہے، جماعتوں اور تنظیموں سے تحریک بالا تر ہے، اور تمام تحریکیں ایک ہمہ جہتی احیائی عمل کا جز ہیں، وہ سب سے اوپر کا کانسیپٹ ہے. تو ان تصور کو یہاں بھی آئیڈینٹیفائی کیجیے. یہ جو سیکولر اور سیکولر ڈیموکریسی یا سیکولر سوشلزم یا سوشل ڈیموکریسی، یہ جو دھارا ہے اس میں بھی افراد کی بھی اہمیت ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو کی اہمیت تھی، وہ بالکل ایک نئے فینومینن کی حیثیت سے پاکستان کی سیاست کے سٹیج پر نمودار ہوا. اس نے زوردار نعرہ لگایا، اس نے مزدور کو ایک سینس آف آنر، سینس آف پریسٹیج دی، اس نے کسانوں کو بھی احساس دیا کہ ہم بھی انسان ہیں، یہ جاگیردار ہی نرے انسان نہیں ہے، ہم بھی انسان ہیں، اگرچہ نتائج فوری طور پر منفی نکلے، مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا. سیاست کو وہ وڈیروں کے ڈرائنگ روم سے نکال کر سڑکوں پر گلیوں میں لے آیا، اگرچہ فوری نتیجہ اس کا بھی منفی نکلا کہ سڑک اور گلی میں رائے تھا گنڈے کا. تو اس سیاست کی جو عصمت دری ہوتی تھی وہ کسی وڈیرے کے ڈرائنگ روم میں تو رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہوتی تھی، اب جو ریپ ہوا ہے تو وہ گلیوں میں ہوا ہے، گنڈے کے ہاتھوں ہوا ہے. تو فوری نتائج جو ہوئے وہ تو بڑے منفی نکلے ہیں، لیکن یہ کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا کہ وہ فیوڈل دور کی سیاست سے ایک دفعہ اس نے جمپ دے کر اس قوم کو اور ملک کو نکالا تھا، اگرچہ دوبارہ وہ پلنج کر گئی ہے اسی میں، سسٹین نہیں کر سکا، اس میں وہ جذبہ نہیں تھا، وہ خلوص نہیں تھا. ہی واز ہمسلف اے فیوڈل، ہی کڈنٹ آؤٹ گرو ہز فیوڈل سکن، اپنی اس کھال کے باہر تو کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو وہ بھی اپنی کھال کے باہر اس کی وہ فیوڈل جو سکن تھی اسے باہر نہیں نکل سکا، اور یہی اس کی فیلیور کی سب سے بڑی وجہ ہے. بہرحال اشخاص کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس سے اوپر جماعتیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جماعتیں در حقیقت اہمیت کی حامل اس لیے نہیں ہے کہ کوئی مستحکم سیاسی جماعتیں بنی نہیں ہیں، وہ تو مینڈک ادھر سے ادھر پھدکتے رہتے ہیں، بقول مولانا اصلاحی صاحب کے مینڈکوں کی پسیری ہے، ایک مینڈک کو سنبھالتے ہیں دوسرا پھدک جاتا ہے، دوسرے کو سنبھالتے ہیں پہلا جو ہے معلوم ہوا کہ اس کا مزاج جو ہے بگڑ گیا ہے. تو اس لیے سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، لیکن اس کے اوپر ہے تحریک، کرنٹس جو اصل ہے، وہ کرنٹ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس رخ پر ہے. تو چونکہ یہ 3.5 سال قبل مجھے خصوصی دعوت دی گئی تھی کہ یوم اقبال پر تم تقریر کرو، اور وہ تقریر ہو فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ کا جائزہ، یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات تھی، یوم اقبال کی تقاریر کے لیے کبھی عنوان وغیرہ معین نہیں ہوئے. تو میں نے بھی ایک غیر معمولی بات کی کہ میں بھی پھر لکھ کر لے کر گیا، اور مفصل میرا ایک خطبہ تھا جو میں نے وہاں پڑھ کر سنایا ہے. اس میں میں تھوڑی سی وضاحت اب اور کر دوں، اور وہ ہے کہ فکر اقبال کی میرے نزدیک اہمیت کیوں ہے. اگرچہ عنوان تو یہ اس لیے بنا کہ تقریر مجھے کرنی تھی یوم اقبال کے جلسے میں، تو عنوان تو اصلا اس وجہ سے بنا، لیکن یہ کہ فی الواقع میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فکر کا تعلق ہے، اسلام کی صحیح ترین ترجمانی، اب صحیح ترین جو ہے یہ اس وقت ایگزسٹنگ جو ترجمانیاں موجود ہیں، جو انٹرپریٹیشن اسلام کی یا نظام اسلام کی اس وقت ہیں، ان میں صحیح ترین ترجمانی اس دور کی فکری سطح پر وہ علامہ اقبال نے کی. میں نے اپنی اس تقریر میں جو کبھی 73 میں کی تھی علامہ اقبال اور ہم، اس میں بھی میں نے یہ قرار دیا تھا کہ عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت، سب سے بڑا داعی للقرآن علامہ اقبال، ترجمان القرآن علامہ اقبال، یہ لفظ کہے گئے تھے صلوا علی ترجمان القرآن، امام ابن تیمیہ کے لیے یہ نعرہ لگا تھا جب ان کا انتقال ہوا ہے، کہ آؤ بھائی چلو بھائی، جیسے آپ کہتے ہیں چلو چلو لاہور، چلو 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 فلاں جگہ چلو، تو ایک نعرہ لگا تھا چلو بھائی. اب وہ نماز جنازہ ہو رہی اس شخص کی جو قرآن کا ترجمان تھا. یا پھر یہ بات کہی گئی ہے مولانا روم کی مثنوی کے لیے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، تو میرے نزدیک بالکل وہی مقام علامہ اقبال کا اس دور میں. اس پر ہمارے بہت سے احباب کو بڑا شکوہ ہوتا ہے، خاص طور پر سندھی احباب، ان کے ذہنوں میں کچھ بودھ ہے کچھ، اور کچھ وہاں کی فضا میں زہر گھول دیا گیا علامہ اقبال کے خلاف. اور یہ بات ظاہر بات ہے کہ جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں ان کو بھی بڑی کھلتی ہے، داڑھی بڑھا آدمی، تم خود مانتے ہو کہ وہ نماز بھی بہرحال پڑھتا ہوگا تو اکیلا کہیں پڑھتا ہوگا تنہائی میں، نماز اس کی زندگی کا کوئی نمایاں عنصر یا جز نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا حال ہی میں کہیں کہ ان کے صاحبزادے نے بڑے بڑے سچ لکھ دیے ہیں، اس اعتبار سے جسٹس جاوید اقبال کا میری نگاہ میں بڑا مقام اونچا ہو گیا، حالانکہ میں ان کے بارے میں کوئی اونچی رائے نہیں رکھتا تھا، لیکن ان کی جو کتاب ہے یہ زندہ رود، اس کو کچھ پڑھا ہے میں نے، تو میں ان کا کم سے کم اس بات کا قائل ہو گیا کہ کہیں انہوں نے کور اپ نہیں کیا ہے اپنے والد کے معاملے کو، ڈیفینڈ بھی کیا ہے تو بڑے معقول انداز میں ڈیفینڈ کیا ہے، وہ جذباتی انداز کے اندر اور عصبیت کے انداز کے اندر نہیں، بلکہ یہ کہ صحیح صحیح بات ہے. تو کہہ دیا ہے کہ عیدین کی نماز تو ضرور جا کر مسجد میں پڑھتے تھے. اب یہ انہیں بھی نہیں معلوم کہ وہ مسجد میں ہوتی نہیں، وہ تو ہوتی ہے باہر، لیکن اب چونکہ شہروں میں چونکہ ہوتی مسجد میں ہے بالفعل. باقی یہ کہ جمعے کے لیے بھی انہوں نے نہیں کہا کہ وہ جمعے کے لیے جاتے تھے. تو اس اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تو ان کا معاملہ بہت پتلا تھا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. بلکہ ایک واقعہ تو یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قوال سے تشبیہ دی تھی. مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ لاہور آئے تھے ملاقات، بلکہ شاید ٹھہرے بھی تھے علامہ اقبال ہی کے ہاں، قیام پذیر تھے. اس موقع پر کہیں انہوں نے اپنی بے تکلفی میں کہا کہ اقبال اقبال عزت منہ کرو، میں تمہارے منہ پر تھوک دوں، کہ تیرے ایک شعر کو پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا اور تو دیرا کافر کا کافر رہا. اب مولانا محمد علی جوہر کا ایک اونچا مقام، ان کی شخصیت، پھر بزرگی. تو اقبال ہنس دیے کہ مولانا اگر قوال کو خود حال آ جائے تو وہ کبھی قوالی کہہ سکتا ہے؟ جب کر سکتا ہے تو میں تو قوال ہوں، مجھے حال اگر آ جائے تو پھر یہ قوالی کرے گا کون؟ بہرحال یہ تو ایک لطیف انداز ہے اپنی معذرت کا، جو بھی اس کو کہا جائے. تو میں اس کو جواب دے رہا تھا اس اشکال کا کہ میں اتنا اونچا مقام جو علامہ اقبال کو دیتا ہوں ان تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود، اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی بات تقاریب میں اس پر تفصیل گفتگو کی ہے جمعوں کے خطبوں میں کہ دیکھیے، اس دور زوال میں جبکہ ہم لوئسٹ ایب کو پہنچے ہوئے ہیں امت کے زوال کے اعتبار سے، اسلام کا زوال بھی میں نے کہا تھا کوئی انسائڈ کر گیا ہے اس صدی کے آغاز میں، اور امت کا زوال بھی انتہا کو پہنچ گیا اس صدی کے آغاز میں. اب اس وقت ہمیں اس طرح کی جامع شخصیتیں تو ناممکن ہے کہ مل سکیں جن میں علم بھی ہو، فہم بھی ہو، فکر بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، تدین بھی ہو، زہد بھی ہو، ذکر بھی ہو، فکر بھی ہو. یہ تو بہت سی چیزیں ہیں، اس وقت غنیمت سمجھنا چاہیے کہ کسی کسی پہلو سے، جزوی اعتبار سے اگر کوئی شخصیتیں ہمیں اللہ نے عطا کر دی ہیں تو یہ بھی بہت بڑا اس کا کرم ہے، ورنہ یہ تو دور قحط و رجال ہے، ایک انتہائی پستی کے اندر پوری امت جو ہے وہ مبتلا ہو چکی ہے. تو میں نے وہاں کچھ جمع کی تھی چیزیں، ذکر اور فکر. ہمارے کچھ حلقے ایسے ہیں ذکر ان کے ہاں فکر نام کا نام نشان بھی نہیں. بہت سے مفکرین ملیں گے وہ ذکر دوسرا ذکر تو کیا وہ نماز کر کے بھی آدھی نہیں. عقیب الصلاۃ لذکری یہ جو بنیادی فرض ہے ذکر کا اس کے لیے اس وہ بھی قائم نہیں کرتے. بعض لوگوں کے ہاں دین کا علم بہت ہے فہم نہیں ہے. معلومات کے درجے میں حدیثیں ہزاروں یاد ہوں فقہ کے جزیات بے شمار یاد ہوں یہ علم ہے معلومات ہے. فہم کسی اور شے کا نام ہے. اس کو یہ ہمارے ہاں پرانے زمانے سے کنٹروورسی علماء اور صوفیاء کے درمیان اور علماء اور جو ہمارے ہاں کے فقہا تھے ان کے درمیان چلتی تھی. اہل حدیث وہ اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کہ اصحاب الرائے یہ کہا کرتے تھے اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس کہ یہ جو اصحاب حدیث ہے ان کی مثال ہے اصل میں وہ عطار کی. کوئی خیال ہو سکتا ہے تو بے شک کوئی غلط ثابت ہوئی. یہ تہذیب جو ہے وہ تو چل رہی ہے اس کا غلبہ چل رہا ہے دبدبا چل رہا ہے اس کا سکہ رواں ہے ابھی تو کوئی کامیابی کے آثار نہیں. تو ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھاٹ کے لیول پر ویسٹ میں بھی جو اونچے مفکرین ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تہذیب اپنے خاتمے اور تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی ہے. اب یہ ہے کہ وقت کا تعین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانے کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. علامہ اقبال نے یہ کہا تھا لیگ آف نیشنز کے بارے میں تو یہی بات صحیح ہے اس تہذیب کے بارے میں. اور جیسا کہ میں نے اپنے خطبات میں جو سورہ کہف اور دجالی فتنے کا جو باہمی تعلق ہے میں نے اس کے میں اس مرتبہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ در حقیقت دو عالمی جنگیں اور علامہ اقبال کا ایک اقتباس بھی انہیں دونوں آیا ہے اخبار میں کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی صرف ان کی زندگی میں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی چھ تھی کہ جس کی میں نے اس وقت جو ہے وہ پیشن گوئی کی تھی. اس وقت میں نے جب یہ اشعار لکھے مجھے خود اندازہ نہیں تھا لیکن کتنے بڑے پیمانے پر تباہی آئی تھی. پہلی جنگ عظیم پھر دوسری جنگ عظیم اور اب تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ یقیناً بالکل خودکشی ہوگی کم سے کم اس تہذیب کی. پھر تو کہیں جو بچے کھچے رہ جائیں گے انسان پھر وہ نئی دنیا ہی بنائیں گے نئی تہذیب کہاں سے وہ شروع ہوتی ہے واللہ عالم. اور یہ جنگ جو ہے ہو کر رہنی ہے اس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں اس کی نفی کا کوئی امکان نہیں. اس میں جو 1999 نامی کتاب آئی ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے نکسن کا اس کی کتاب کو پڑھیے. وہ گارباچوف جو ہے اس سے انتہائی خائف ہے اس وقت کہ اصل پہلوان جو ہمارے مقابلے کا وہ اب آیا ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ در حقیقت روس کی جو ہے ناکامی یا روس کی پسپائی ہے بلکہ یہ صرف اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر کے اپنے کچھ انہیرنٹ ویکنسز کو دور کر کے اپنے اندر جو خرفشار ہے اس پر قابو پا کر بڑی قوت کے ساتھ یہ ویسٹ کا مقابلہ کرے گا. اور ویسٹرن لیول کا تو در حقیقت سیاستدان روس کے پاس آیا ہی اب ہے. یہ نکسن کا تجزیہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ مفادات جب ٹکرائیں گے. ابھی تو کنسولیڈیشن جہاں جہاں پر بھی کوئی اضطراب ہے ان کو ہٹا کر اس کے باوجود رشیا بہت بڑی طاقت ہوگا. بہرحال یہ ہے وہ جس کو کہ سورہ کہف میں بھی جو الفاظ آئے ہیں لینذر باسن شدید من لدن اور باس کا لفظ آتا ہے جنگ کے لیے بہت بڑی جنگ جس کے اسباب اور جس کے معاملات اللہ کی طرف سے خاص ہوں گے. وہ ہے کہ جس کی پیشن گوئی سورہ کہف کے ان الفاظ میں مولانا منادر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے کے مطابق ہے. یہ صرف میرا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے بلکہ میں نے ان کے مضمون کا حوالہ دیا ہے اپنی ان دونوں تقریروں میں بار بار. اب یہاں سے اصل میں فکر اقبال کی بات شروع ہو رہی ہے. اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزائے ترکیبی دو ہیں. ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت صلب سے بنا ہے. صلابت مضبوطی کو کہتے ہیں. جیسے انسان کے جسم کی مضبوطی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ہے تو یہ صلابت اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے. خطبات میں حضرت علامہ نے اسے انر کور سے تعبیر فرمایا ہے انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلائزیشن اور یہ کہا ہے کہ یہ خالص قرآنی ہے اور اسے خالص قرآنی الاصل گویا 100% اسلامی قرار دیا ہے. یعنی الفاظ قرآنی ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کے مطابق یہ طرز اور روش کہ اپنے موقف کی بنیاد نہ توہمات پر قائم کی جائے نہ نرے ہوائی تخیلات پر بلکہ مشاہدات و تجربات اور ان پر مبنی ٹھوس استدلال پر قائم کی جائے. میں نے جو رات کہا تھا کہ دو چیزیں کی، ایک تو توہمات کو ختم کیا، اور دوسرے یہ کہ وہ منطق جو تھی، جو بال کی کھال نکالنے والی منطق، وہ استخراجی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک، اس کی بجائے قرآن نے انڈکشن کے دور کا آغاز کیا ہے. دیکھو، وسیع مشاہدہ کرو، پھر نتائج اخذ کرو. یہ نہیں کہ ایک بات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کا تجزیے پر تجزیہ، تجزیے پر تجزیہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ اپنی وسعت، اپنی نظر کھول، آنکھ کمی دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. حضرت علامہ کی یہ رائے نہایت صائب اور حد درجے اہم ہے، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہی قرآنی ہدایت اور رہنمائی تھی جس نے ایک جانب مظاہر قدرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا فرمایا. مظاہر قدرت تو آیات الہیہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. تو مظاہر فطرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا کیا ہے. میں نے یہاں شاید اس وقت جب پڑھا رہا تھا، لاہور میں ہمارے جو منتخب ساتھی تھے ذمہ دار، ان کو میں یہ پڑھا چکا ہوں، تو اس میں مجھے یاد آیا تھا کہ ایک اشتہار اخبارات میں چھپتا ہے کسی گلاس فیکٹری کا، ہم نے شیشے کو ستاروں کی چمک دے دی. تو یہ بڑا پیارا انداز ہے، ہم نے شیشے کو ستاروں کی چمک دے دی. قرآن نے ان مظاہر فطرت کو آیات الہیہ کا مقام عطا کیا، اور انسان کو کتاب فطرت کے سائنٹیفک مطالعے اور مشاہدے کی طرف متوجہ کیا، اور دوسری جانب منطق کو استخراج کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا. اس پر بھی مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کا ایک مقالہ ہماری قرآن کانفرنس میں پڑھا گیا تھا کہ استقراء کا آغاز جو ہوا ہے انڈکٹیو لاجک کا یا انڈکشن کا، یہ تاریخ انسانی میں قرآن کے ذریعے ہوا ہے. وہ چونکہ بہت بڑے منطقی اور فلسفی تھے خود، اور دوسری طرف منطق کو استخراج کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا، اور اس طرح جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے میدان ہموار کیا. چنانچہ یہی چیز یورپ میں تحریک احیاء علوم کی بنیاد بنی، جس کے نتیجے میں یورپی اقوام اوج ثریا پر پہنچی، اور صورت یہ پیدا ہوئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. حضرت علامہ کی یہ جرس نگاہی بجائے خود جس عظمت کی مظہر ہے اس سے قطع نظر، میرے لیے اس کی قدر و قیمت کا ایک اضافی پہلو یہ ہے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم قول کی عظمت و صداقت مبرہن ہو جاتی ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. یعنی اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو ابھارے گا، اٹھائے گا، اور اسی کے ترک کرنے کے باعث دوسری قوموں کو گرا دے گا. گویا مغربی تہذیب بھی ابھری تو یقیناً قرآن ہی کے ہدایت و رہنمائی کے ایک اہم جز کے سہارے ابھری، اور مسلمان گرے تو اسی سبب سے گرے کہ انہوں نے قرآن کی اس ہدایت سے یورپ کو روشناس کرانے کے بعد خود اسے ترک کر دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور خار از محجوری قرآن شدی، شکم سنجے گردش دورہ شدی، اے تو شبنم برزمی افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. اس حدیث کے بارے میں کئی اپنی تقریروں میں بات واضح کر چکا ہوں کہ ایک خلجان میرے دل میں بہت عرصے سے تھا کہ حدیث کہتی ہے کہ اسی قرآن کی بنا پر قومیں اٹھیں گی، اسی کی بنا پر گریں گی. کئی صدیوں سے مغربی اقوام اٹھی ہوئی ہیں، یہ قرآن کی وجہ سے تو نہیں اٹھی، تو ممکن ہے قرآن کے اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا تھا ایک تاویل سے، اور وہ تاویل یہ تھی کہ میں اس عام کو خاص پر لے آتا تھا کہ یہ مسلمان اقوام کا ذکر کیا حضور نے کہ مسلمان ابھریں گے تو تبھی ابھریں گے جب قرآن کو لے کر ابھرے، اور جب قرآن سے تعلق منقطع ہو جائے گا تو گر جائیں گے. گویا کہ یہ پوری نوع انسانی کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ صرف مسلمانوں کے عروج و زوال کا جو سبب ہے اس کو بیان کر رہی. اس پر میں اپنے ذہن کو مطمئن کرتا تھا، لیکن علامہ اقبال کا یہ فکر جب سامنے آیا تو پھر حقیقت یہ واضح ہوئی. جیسے کہ کئی مرتبہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے مختلف اپنی تقریروں میں کہ باطل محض کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، باطل ہمیشہ حق کے کسی جز کو لے کر اس کے سہارے کھڑا ہوتا ہے. حق کہتے ہی اس کو جو فی الواقع ہو، اور باطل ہوئے جو واقعتاً ہے ہی نہیں. جیسے آکاش میل ہوتی ہے، وہ خود تو اوپر نہیں چڑھ سکتی، وہ درخت کے اوپر چڑھتی ہے، درخت کو چوستی رہتی ہے، اصل شے تو اندر درخت ہے. تو یوں سمجھئے کہ باطل در حقیقت حق کے کسی سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اس کے کسی جز کو لے کر اس پر اپنا تانا بانا بنتا ہے، اس پر اپنی مچان باندھتا ہے. تو یہی معاملہ اس تہذیب کا ہے کہ اس نے قرآن کے پیدا کردہ اس طرز فکر کا ایک جز اختیار کیا، توہمات کو چھوڑ دیا، اور وہ جو منطق تھی ارسطو کی اس سے بھی اپنے آپ کو چھڑا کر، اور پھر انہوں نے استقرائی منطق کے ساتھ ترقی کی اور موج ثریا پر پہنچ گئے. دونوں چیزیں قرآن کی عطا کردہ تھی. نمبر دو، تہذیب حاضر کا دوسرا جز اس کے کچھ خارجی مظاہر ہیں، جنہیں خطبات میں تو حضرت علامہ نے صرف ایک لفظ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے تعبیر فرمایا ہے. انہوں نے کہا انر کور اس سویلائزیشن کا کچھ اور ہے، ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کچھ اور ہے. اور ڈیزلنگ کہتے ہیں جس سے کہ نگاہ جو ہے چکا چون ہو جائے، آدمی پھر دیکھ نہ سکے. ڈیزلنگ ایکسٹیریئر یہ چمک دمک جو ہے، ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے تعبیر فرمایا. لیکن اشعار اقبال کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مظاہر خارجی کے بھی دو رخ ہیں، جنہیں کہیں تو حضرت علامہ چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تر، اور کہیں کہتے ہیں کہ الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں، کہیں ان کی نشاندہی طب مغرب کے مزے میٹھے اثر خواب آوری کے الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں. اور اس ضمن میں غالباً سب سے زیادہ بھرپور انداز یہ ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے رنگوں کی ریزہ کاری ہے. لیکن یہ جھوٹے رنگوں کی ریزہ کاری انر کور کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اس کے مظاہر کے اعتبار سے. انر کور کو وہ قرار دے رہے ہیں خالص قرآنی الاصل، لیکن اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. لیکن اس کے بھی اب دیکھیں نا، ایک نیوکلیس فرض کیجئے اور ایک اس کا پھر خول ہے، اس خول کے ایک بھی دو رخ ہیں. لحاف کے اوپر جو آپ کا کور ہے، اس کور کا ایک اوپر کا حصہ ہے، اس کور کا بھی تو ایک نیچے کا حصہ ہے. چھت کو ایک حصے کو روف کہتے ہیں اور ایک اس کا سیلنگ ہے، اندر کا خول. تو یہ میرے نزدیک جو میں مزید تجزیہ کر رہا ہوں علامہ اقبال کے فکر کا، کہ ایک تو وہ انر کور ہے، وہ تو علیحدہ کر دیجیے، وہ تو وہ دو چیزیں توہمات سے توجہ کو ہٹا کر اور خالص استخراجی منطق کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی طرف متوجہ کر دینا، یہ انر کور ہے. ساری ترقی جو ہوئی ہے وہ تو اس کے بل پر ہوئی ہے. ریڑھ کی ہڈی یہ ہے، حق کا یہ عنصر ہے جس کے گرد باطل کا تانا بانا ہے. اب جو خول ہے اس کے بھی دو ایسپیکٹس ہیں، ایک خارجی ایک داخلی. اب اس کو نوٹ کیجیے، تہذیب حاضر کے ان مظاہر حسین و خوشنما اور دلکش اور مرعوب کل مظاہر خارجی میں سے مثلا، اب یہ ذرا نوٹ کرتے جائیں، ایک ہے حریت فکر. حریت فکر، سوچنے کی آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایکشن، تھاٹ، ایکسپریشن اور ایکشن. تو لیجیے گا، یہ تینوں آئیں گی چیزیں. ایک حریت فکر ہے جس کے پردے میں باضابطہ کفر و الحاد یا لا ادریت و ارتیابیت، اور ان دونوں کا حاصل ہے یا اریاں لا مذہبیت یا کم از کم محدود مذہبیت کے پردے میں لپٹی ہوئی لا دینیت. گویا ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. اس قدر پیارا شعر ہے، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. حریت فکر ایک اعلیٰ قدر ہے، لیکن حریت فکر اگر ساتھ ملی ہوئی ہو آسمانی ہدایت کے، تب تو کیا کہنے، نور لنا نور. اور جب یہ حریت فکر اس آسمانی ہدایت سے مستغنی ہو کر منقطع ہو کر چلے گی تو وہ تو پھر انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. دوسرے حریت عمل ہے، فریڈم آف ایکشن، جس کی شکر والی تہ کے نیچے مزمر ہے اباحیت اور آوارگی کا زہر، جس نے اخلاق و کردار اور شرافت و انسانیت کا دیوالہ نکال دیا. آئی ایم فری ٹو ایکٹ ایز آئی ڈیم فٹ. میں ہومو سیکشوالٹی کرنا چاہتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ اگرینگ پارٹنر مجھے مل جاتا ہے تو آپ کون؟ میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی؟ فریڈم آف ایکشن، ہم ننگے ہی رہنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو فریڈم آف ایکشن کس قدر خوبصورت شے ہے، اور یقیناً ایک اعلیٰ قدر ہے، ہر انسان چاہے گا کہ یہ آدمی جو ہے آخر انسان حیوان نہیں ہے، آزادی اسے ملنی چاہیے، لیکن آزادی جب مادر پدر آزادی والی بن جائے تو اس سے زیادہ تباہ کن آزادی اور کوئی، وہ آزادی بھی اگر آسمانی ہدایت کے تابع رہے، اس کے ساتھ ساتھ لگی رہے، تب بہت بڑی شے ہے. تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں، یہ بھی آزادی ہی کا ایک پہلو ہے، اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا، اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولہے گرا دیا. بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ، اتفاقاً ٹپک پڑتے ہیں کبھی کبھی، میں تو کوئی عجیب نہیں ہوں. دونوں کو تماشائی اور ہرجائی بنا کر خاندان کے ادارے کے چولوں کو ہلا. خاندان کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے کہ شوہر کی ساری توجہ، جو بھی اس کے اندر سیکشول ارج ہے، وہ فوکس ہو جائے اپنی بیوی پر، اور بیوی کی ساری توجہ فوکس رہے اپنے شوہر پر. اب یہ بانڈ جو ہے بہت مضبوط ہے، خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا اس پر. جہاں کہیں وہ توجہ کا انتشار ہوا، ڈسیپیشن، اس کی توجہ بھی صرف ادھر نہیں ہے، اور بھی چاروں طرف ہے، اس کی توجہ بھی ادھر نہیں ہے، چاروں طرف ہے، تو اصل جو زد پڑتی ہے وہ در حقیقت انسٹیٹیوشن آف فیملی پر ہے. اس کی چولہے دھولی ہو کر کیا اس کا ستیاناش ہو جائے. تو یہ ہے تیسری چیز، تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا، اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولہے ہلا کر رکھ دی. نتیجہ یہ نکلا، بڑے پیارے اشعار ہیں، فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ، غم شناس نہیں، اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکار و زن تہی آغوش. یہ مغربی تہذیب کے دو سب سے بڑے پرابلمس ہیں، وہ جو ان ایمپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مرد بیکار اور زن تہی آغوش، وہ اولاد پیدا کرنے کو تیار نہیں، اپنے نسوانی حسن کو بٹا لگائے اولاد پیدا کرے. لہٰذا بڑی بڑی قوموں کا حال پتلا ہوا، فرانس کے اندر وہ تباہی آئی ہے چند گھنٹوں کے اندر، ہٹلر کے آگے گھٹنے جو ٹیکے، اسی وجہ سے کہ سب سے زیادہ یہ مرض وہاں آیا تھا، لڑنے والے مرد ہی نہیں تھے. اب کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں امریکہ جو ہے رفتہ رفتہ بوڑھوں کی قوم بنتا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مرنے نہیں دیتے، ان کا حساب کتاب علاج معالجہ یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جوان پیدا کرنے نہیں. تو اب کیا ہوگا، بوڑھوں کی قوم بن جائے گی؟ امریکہ کا پرابلم. بعض ممالک میں اب اسی لیے انسینٹو دیا گیا ہے کہ نابالغ اولاد کا بھی حق ہے، ووٹ کا ہے، وہ والدین استعمال کریں گے، پیدا کرو بچے تاکہ ووٹ تمہارے ہو، پولیٹیکل انفلوئنس تم زیادہ کر سکو، بچوں کو بھی پیدا ہوتے ہی ووٹ مل جائے گا، اور وہ ووٹ جو ہے بائی پراکسی یوز کون کریں گے؟ والدین کریں گے. یہ انسینٹو دینے پڑ رہے ہیں اب، اس لیے کہ اس تہذیب نے تو وہ بنیادیں جڑ جو ہے وہ کاٹ دی. تو کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکار و زن تہی آغوش. اسی طرح خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا بی رمد دیوار کج کے مستاق. اجتماعیات انسانیہ کے ضمن میں تہذیب مغرب نے سیاسی و معاشی مساوات کے حسین عنوانوں سے انسان کو اولاً لادینی جمہوریت سیکولر ڈیموکریسی کا تحفہ دیا، جو چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر کا مستاق کامل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے حقیقتاً سرمایہ داروں کی بدترین آمریت عوام پر مسلط ہو گئی. سرمایہ دار کے پاس پیسہ ہے، ووٹ خرید سکتا ہے، ہمارے یہاں ووٹ خریدے جاتے ہیں، وہاں یہ کہ ذرائع ابلاغ کو آپ خرید لیجئے، اس سے لوگوں کے ذہن اب آپ کے تسلط اور قبضے میں آ گئے. تو وہ تو در حقیقت ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ ہے، امریکہ کا نظام جمہوریت نہیں ہے. اس کا تجزیہ جب کریں گے، وہ جو ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن نندرو چنگیز سے تاریخ تر، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، آزادی کی ہے نیلم پری. تو کیپیٹلسٹ کا کھیل ہے، وہ کھیل رہا ہے. صحافیوں کو آپ خرید سکتے ہیں، اخبارات کو آپ خرید سکتے ہیں، ٹیلی ویژن کو آپ خرید سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو سارے ذہن تو اسی دھارے کے اندر بہتے ہیں. لہذا در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ در بے خدا جمہوریت در حقیقت جبکہ اس کے ساتھ کیپیٹلزم کا معاشی نظام ہو تو یہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ ہے. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی نیلم پری. اور اس کے بعد اس نہلے پر دہلا بے خدا اشتراکیت کا مارا جس نے انسان سے اس کی آزادی کو کلیتن سلب کر کے اسے ایک مشین کا پرزہ بنا کر رکھ دیا. فاعتبروا یا اولی الابصار. اب جو ہے سٹیج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلی سٹیج جس کا ذکر یہاں نہیں ہوا پہلے ہو چکا ہے سوشل ڈیموکریسی, وہ یہ ہے کہ سوشلزم کے اندر بھی جو خیر اور خوبی ہے اس کو ڈیموکریسی کے خیر اور خوبی کے ساتھ جمع کرو جوڑو اور سوشل ڈیموکریسی کا نظام قائم کرو. در حقیقت قائد اعظم بھی سوشل ڈیموکریٹ تھے, انہوں نے جو تصور دیا تھا وہ اسی کا دیا تھا, سوشلزم کے حق میں بھی بات کی جمہوریت کے حق میں بھی بات کی. یہی بیانات تھے محترمہ فاطمہ جناح کے بھی. ہمارے ہاں کی سیاست میں ایک موقع پہ علماء نے جو ہے سائڈ کیا ان رائٹسٹ کو, تو وہ فتوے پر فتوے جو دینے شروع کیے ہیں سوشلزم کے کفر کے فتوے, حالانکہ یہ قائد اعظم ہو فاطمہ جناح ہو جن کے لیے صدارت تک کے لیے ان حضرات نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, وہ سب کے سب اسی نظریے کے قائل ہیں. اور یہی بھٹو نے کہا تھا میں سوشل ڈیموکریٹ ہوں, آئی ایم ناٹ اے سوشلسٹ, آئی ایم ناٹ اے کمیونسٹ. بلکہ اس نے یہ کہا تھا 70 کا الیکشن جیتنے کے بعد, میں نے پاکستان کو کمیونزم سے بچا لیا, آئی ہیو سیوڈ پاکستان فرام کمیونزم, نعرہ لگایا تھا اس نے روٹی کپڑا مکان کا. لیکن یہ کہ وہ نہ کمیونسٹ تھا نہ عثمانی کا سوشلسٹ, سوشل ڈیموکریٹ, اس لیے کہ اب دنیا کا ٹرینڈ جو ہے وہ سوشل ڈیموکریسی کی طرف ہے. وہ بلینڈنگ جو ہے تھیسس اینٹی تھیسس کی, وہ سنتھیسس میں آ گئی ہے سوشل ڈیموکریسی میں. لیکن اس سوشل ڈیموکریسی کا سب سے جو کمزور پوائنٹ ہے وہ اس وقت یہاں پہ ذہن بحث نہیں آیا ہے, ویسے میری جمعے کی تقاریر میں میں بیان کر چکا ہوں, دو چیزیں ہیں کہ جو اس کی تباہی کے کو انڈر رائٹ کریں گی. یعنی وہ تھیسس اینٹی تھیسس کا بھی تو فلسفہ یہی ہے کہ ایک تھیسس کے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ جب اس کی خامی ابھر کر سامنے آتی ہے تو اینٹی تھیسس وجود میں آ جاتا ہے, اس کے مقابلے کا دعویٰ, پھر ان میں تصادم ہوتا ہے, پھر ایک سنتھیسس ہوتا ہے. وہ سنتھیسس بھی کامل نہیں ہوگا, کامل تو ہوگا اگر آپ آسمانی وحی کی پیروی کریں تب تو کامل, اگر رسولوں کا اتباع کریں تو کامل نہیں. لیکن جب آپ چلا رہے ہیں اپنی عقل اور صرف یہ مادی جو بھی لاز ہیں نیچر کے ان کے حوالے آپ نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے تو پھر تو یہی ہوگا. تو دو خلا ہیں اس میں کہ جو اب ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. پہلا خلا تو اس پوری تہذیب کے اندر وہ عورت کا مسئلہ, جس طرح سے ان کا خاندانی نظام شیٹر ہوا ہے, جس کا مظہر کیا ہے کہ سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ دنیا میں سویڈن میں ہے. سوشل ڈیموکریسی کی جنت ہے اس وقت نارمل سویڈن کا نظام, اور ڈنمارک اس کے ساتھ شامل کیجیے, تین ممالک جنت ارضی ہے اس اعتبار سے. جہاں یہ کہ وزیر بھی فائنانس منسٹر آف ڈنمارک, لوگوں نے ہمیں بتایا سائیکل پر چل کر آتا ہے بینک میں لائن میں کھڑا ہو کر کیو میں لگ کر اپنا چیک کیش کراتا ہے. اور ملکہ کو صرف دو امتیازات حاصل ہیں, ایک تو یہ کہ ہسپتال میں ایک کمرہ اس کا مخصوص ہے, علاج اس کا بھی وہی ہوگا جو غریب سے غریب اور ویلفیئر پر زندگی گزارنے والا آدمی جو ہے وہی ڈاکٹر وہی علاج وہی ملکہ کا ہوگا, لیکن ایک اسپیشل کمرہ ہے اس کا. اور ایک بجرا ہے اس کا, وہ چھوٹا سا وہ کشتی سیر کے لیے سمندر کو نکلتی ہے, وہ باقی اور کوئی اس کے لیے امتیاز نہیں ہے, کہنے کو ملکہ. یہ نظام آپ سوچیے, ایک شخص جو ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہے خیرات پر زندگی گزارا, اس کا بچہ بھی وہی تعلیم حاصل کرے گا جو ملکہ کا شہزادہ کر رہا ہے, بیمار ہوگا تو اسی علاج کا وہ بھی حقدار ہے جو ملکہ کا یا ملکہ کے بیٹے کا ہے. بتائیے اس سے اونچی اب کون سی منزل رہ گئی؟ ایک اعتبار سے یہ معراج ہے, جنت عرضی ہے. لیکن عورت کا معاملہ, اس کی پامالی, اس کی بے حرمتی, خاندان کے ادارے کا شیٹر ہو جانا, آپ کو مادر ذات برہنہ عورتیں پڑی ملیں گی سڑکوں کے اوپر, اور وہ چونکہ ساحل کے ساتھ ساتھ پڑی, اس کا بھی سبب ہے. ایک صحافی کوئی ویسٹرن صحافیہ پاکستان میں آ کے انہوں نے کچھ کتاب لکھی ہے یہاں کی سیاست پر, مجھ پر بھی کچھ فکرے چست کیے ہیں میری ایک بات کو, میں تو سمجھتا ہوں ڈیلیبریٹلی اس نے اس کو توڑا مروڑا ہے. کچھ تو اصل میں انٹرویو جو لیا تھا ہیرالڈ والوں نے, کچھ انہوں نے توڑا مروڑا تھا, کچھ مزید کسر اس نے پوری کر دی. جو اصل بات ہے اس کو سمجھ لیجیے. در حقیقت اسلام کا جو نظام ہے اس میں سیگریگیشن آف سیکسز جو ہے, اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جنسی جذبہ بیدار رہتا ہے. اور اب یہ حال ہو گیا ہے. عورت وہ تو کم سے کم کسی کسائی تھی لیکن لباس میں ملبوس تو تھی. اب جو عورت نظر آتی ہے آپ کو وہاں پر, وہ تو لباس سے آزاد ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ عورت کو اور اس کی نسوانیت کو اور اس کی اوریانی کو دیکھ دیکھ کر مردوں کی حس جو ہے مردہ ہوتی چلی گئی. لہذا عورت کو اور ننگا ہونا پڑتا ہے, اور ننگا ہونا پڑتا ہے, اور ننگا ہونا پڑتا ہے. یہ اوریانی در حقیقت یوں ہی نہیں آ گئی ہے, وہ توجہ کو مرتکز کرانے کی طرف. اب لوگ دیکھ دیکھ کر سیر ہو چکے, اب تو اس سے اگلے کوئی قدم ہوگا تو نگاہ اٹھے گی نا. جب اس کے بھی عادی ہو جائیں گے تو پھر جب اس سے اگلا کوئی قدم ہوگا تب نگاہ اٹھے گی. تو نگاہوں کو دعوت دینے کے لیے ایک ایک انچ کر کے ایک ایک انچ کر کے عورت لباس سے آزاد ہوئی. اور اس کا جو فینومینن ہے وہ آپ کو ٹاپ پر اگر دیکھنا ہو, ویسے تو امریکہ وغیرہ میں بھی نظر آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسی عورتیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جنہوں نے صرف ایک جانگیا سا پہنا ہوا ہو اور اوپر ایک دھجی ہو, اللہ اللہ خیر سکتا. لیکن مادرزاد برکنا بالکل, یعنی ایک دھجی کی بھی کوئی تہمت نہ ہو جسم پر, وہ آپ کو ان ممالک میں نظر آئے. تو ایک تو یہ ہے وہ خلا, عورت کی یہ بے حرمتی, اور اس کے نتیجے میں خاندان کے ادارے کی تباہی اور بربادی. یہ دیکھیے, یہ جو میں نے شعر کی وضاحت نہیں کی تھی, اقبال نے جو کہا تھا نا, میں نے بلکہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے, مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ لیا ہے. تو یہ ہے در حقیقت اس کا پس منظر. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ ارتکاز توجہ جو ہے جانبین کا, اپنے سپاؤسز شوہر کی پوری توجہ اس اعتبار سے اپنی بیوی کی طرف, بیوی کی پوری توجہ اپنے شوہر کی طرف, اس سے وہ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے. وہ خاندان کا ادارہ شیٹر ہوا تو سوسائڈ ہو رہا ہے. سکون تو ملتا تھا گھر میں آ کر, لتسکنوا الیہا, قرآن مجید کی الفاظ میں تسکین ملتی ہے آدمی کو, سکون ہے گھر کی ٹھنڈی فضا کے اندر آدمی آئے, محبت بھری فضا میں آئے, روکھی سوکھی کھا رہا ہے بیوی نے لا کر, محبت کے ساتھ لا کے رکھا ہے وہ روکھا سوکھا اگر جو چنگیری کے اندر پڑا ہوا ٹکڑا, لیکن اس کے اندر جو لذت ہے وہ آپ کو معلوم ہے, وہ تو نہیں ملے گی آپ کو. آپ ٹاپ کے ریسٹورانٹس میں چلے جائیں کھا لیں, ڈائننگ آؤٹ بہت بڑا, یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اس میں وہ لذت نہیں ہوگی. گھریلو زندگی کا وہ سکون جب نہیں ملا تو اب حال یہ ہے کہ آدمی کنفلکٹس کو فیس نہیں کر سکتا. سوسائڈ کا ریٹ سب سے ہائیسٹ سویڈن. اور دوسرا جو اس کے اندر جو ہے جو اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا, دی ارج ٹو ورک از ڈیکریزنگ. جب آدمی کو سب کچھ ایش سے مل رہا ہو بغیر کام کیے تو کام کیوں کرے؟ ہمارے بہت سے لوگ جا کر وہاں بیٹھ کے چپک گئے, چند سال کام کیا تھا. ہمارے لوگ تو اکثر و بیشتر بے ایمان بھی ہیں, وہ تو جھوٹ موٹ کو اپنے آپ کو انفٹ کرا لیتے ہیں, انفٹ کرا لیا بیٹھے ایش کر رہے, اب مل رہے ہزاروں روپے ماہانہ جو ہے مل رہا ہے, اب کیسے اس کو چھوڑ کر آ جائیں جنت عربی کو. کچھ سچ مچ کے انفٹ ہو گئے, کچھ جھوٹ موٹ کے بن گئے, اب انہیں ویلفیئر مل رہا ہے. وہ ویلفیئر اس ملک میں آپ آ کر خون پسینہ ایک کر دیں اور پوری محنت صرف کریں اور آپ کے پاس لاکھوں روپے کا جو ہے کیپیٹل ہو, تب بھی آپ وہ سہولتیں حاصل نہیں کر سکتے جو وہاں پر ایک انفٹ آدمی کو مل رہی ہے. Then why to work? The urge to work is diminishing. یہی ہے اصل میں اسلام سے جو تقابل آپ کریں گے. اسلام جہاں ایک طرف انڈر رائٹ کرتا ہے بنیادی ضروریات کو زکات اور عشر کے نظام سے, ساتھ ہی یہ تصور بھی دیتا ہے کہ یہ صدقات اوصاف الناس ہیں, یہ لوگوں کا میل کچیل ہے, تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ. یہ بات یوں ہی نہیں ہے کہ لوگ زکات لیے پھرتے تھے اور لینے والے نہیں ملتے تھے. کیوں اپنی پرستیج اپنی عزت کیوں اس کو ہم داؤ پر لگائیں؟ آئی ناٹ ورک. قسم کی وہ اہمیت اور صدقات کو اوساخ الناس, اور اس میں مزید اضافہ کیا حضور نے اپنے آپ کو اپنے خاندان کو بالکل اسے نکال کر باہر کھڑا کر دیا, اس میں اور اس کی حیثیت کو کم کیا. ٹھیک ہے جو آدمی ہو گیا ہے پیچھے رہ گیا ہے وہ مجبوری ہے, ٹھیک ہے اسے دو, لیکن اس کو اس طریقے سے اتنا آنریبل نہ بنا دو اسے کہ پھر آدمی کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہی نہ رہے. رائٹ ورک, یہ دو ہیں ان کے اندر جو انہیرنٹ ویکنیسز ہیں سوشل ڈیموکریسی کی, ایکسپلورڈ ہوں گے اور پھر یہ کہ ان کے اندر سے کوئی اور اینٹی تھیسس برآمد ہوگا. بہرحال یہ ذرا اس سوشل تھاٹ کے سلسلے میں مزید چند باتیں آ گئیں. آگے بڑھنے سے قبل اس مقام پر دو امور کی وضاحت مناسب ہے. ایک یہ کہ تہذیب جدید کے اس المیہ کا اصل سبب سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی روشنی میں ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علم الاسماء پر تو پوری توجہ صرف کی جو ابتدائے آفرینش ہی میں حضرت آدم کی سرشت میں ودیت کر دیا گیا تھا، اور جس نے تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بروز و ظہور اور صعود و ارتقاء کے ذریعے علم الاشیاء اور علم الخواص کے راستے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی صورت اختیار کی، لیکن اس علم وحی سے یکسر منہ موڑ لیا جسے قرآن ہدایت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سے تعبیر کرتا ہے. نتیجتاً اس نے دجال کی صورت اختیار کر لی جس کی ایک آنکھ بند ہے اور جس کی پیشانی پر جلی حروف میں کاف فا را لکھا ہوا ہے. چنانچہ اب یہ یک چشم عفریت نوع انسانی ہی نہیں ہر قسم کی حیات ارضی کی کلی تباہی پر تلا کھڑا. وہ تھرڈ ورلڈ وار جب بھی ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اکثر و بیشتر حصے اس کرہ ارضی کے انہیبیٹیبل رہیں گے ہی نہیں، حیات کا وہاں پہ سرے سے امکان ہی نہیں رہے گا. یہ یک چشم عفریت جو ہے یہ بھی اچھی ترکیب بن گئی ہے دجال کا، یہ ہے نا کالا دجال، اس کی ایک آنکھ بند ہے اور یہ کہ کاف فا را پیشانی پر لکھا ہوا ہے کفر. تو وہ علم الاسماء، علم الاشیاء، علم الخواص کے ذریعے سے سائنس ٹیکنالوجی، یہ ہم نشت ثانیہ میں بھی بار بار اس کو سمجھ چکے ہیں، وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا. اور وہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور دیکھیے کمال یہ ہے کہ ایک رکوع میں ایک سرے پر وہ ہے، دوسرے سرے پر وہ ہے، یہ دونوں علم ہیں. اقبال نے اس کا مرثیہ یوں کہا ہے، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی. وہ علم جو ہے اس کے اندر عشق خداوندی، ایمان اللہ پر، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کی تلوار ہوتی تو کیا کہنے تھے، لیکن وہ تیغ جگردار تو کسی نے اڑا لی، غائب کر دی، اب تو خالی نیام ہے. یہ علم جو ہے یہ سائنسز کا اور فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی، وہ خالی نیام رہ گیا. دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں اس تہذیب کے ضمن میں یہ متوازن نقطہ نظر میری محدود معلومات کی حد تک سوائے علامہ اقبال مرحوم کے اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا کہ ان کے بعد اور ان کے بعد ان کی شمع سے اپنی چراغ روشن کرنے والوں میں بھی کم از کم اپنی محدود بصارت و بصیرت کی حد تک مجھے ایک صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس کے فکر میں اس توازن کا عکس کامل موجود ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور. ورنہ اکثر و بیشتر افراد و اشخاص کی حد تک بھی یا حیرانی اور سرگردانی نظر آتی ہے یا انتہا پسندی اور یک رخاپن. اور بحیثیت مجموعی بھی ملت کے دو اہم طبقات نے متضاد طرز عمل اختیار کیا. چنانچہ ایک طرف علماء کرام کی اکثریت نے اس تہذیب کو بالکل لیا رد کر دیا، نتیجتاً اس کے اس انر کور سے بھی محرومی اختیار کر لی جو اصلاً خالص قرآنی اور اسلامی تھا. یہ تفصیل سے نشت ثانیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور وہ صرف آسمانی ہدایت کے امین بن کر قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر رہ گئے. اور دوسری جانب قوم کی عظیم اکثریت نے تہذیب مغرب کو منو عن قبول کر لیا، نتیجتاً اس کے انر کور کے ساتھ ساتھ اس کی جھوٹے لگوں کی ریزہ کاری سے پیدا شدہ سنائی کو بھی ایک شکست خوردہ اور مروب ذہنیت کے ساتھ یوں کا تو قبول کر لیا. نتیجہ وہ نکلا جسے کسی صاحب درد نے یوں بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. اور اس ضمن میں بھی اللہ رحمت نازل فرمائے اپنے اس بندہ قلندر پر جس نے کمال انصاف کا ثبوت دیا جب ملت کے ان دو اہم طبقات کے تضاد عمل کو یوں واضح کیا. بہت اونچا ہے یہ قطعہ. کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کے دیواروں سے آئی، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون. دونوں کی صحیح ترین تعبیر کہ ایک چارج لگایا ہے انہوں نے کہ تم صرف کالر اور کالر اللہ اور کالر رسول کے حصار میں محصور ہو کر رہ گئے، سو گئے، دنیا جا رہی ہے، دوڑ رہی ہے، تم یہاں سوئے ہوئے ہو، لیکن سوئے ہو تہے محراب مسجد، سوئے وہی ہیں، باہر تو نہیں نکلے نا، قال اللہ قال رسول ہے لیکن سو گئے. کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون. اب جواب جو ہے وہ شیخ حرم کا نہیں ہے، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی. فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون؟ تم تو گم ہو گئے. تمہارے ہاں بھی وہ تو نہیں ہے کہ اس ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے تم اپنے آپ کو محروم ہونے سے بچا سکتے. تم بھی تو جا کے گم ہو گئے ہو. جہاں انر کور سبھالا ہے وہاں اس کا جو وہ چکا چوند کر دینے والا ظاہری پہلو ہے اس کے اندر بھی گم ہو گئے ہو. فکر اقبال کی اس روشنی میں پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے اور اس کے حالیہ محیب لہر کا تجزیہ کیا جائے. وہ حالیہ سے مراد وہی 3.5 سال پہلے کی کیفیت ہے. تو اس کے بھی دو جز سامنے آتے ہیں. چنانچہ اس کا بھی ایک انر کور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی اور نہ افکار و نظریات اقبال کے منافی ہے نہ تصورات قائد اعظم کی نقیض، بلکہ عین قرآنی اور اسلامی بھی ہے اور پاکستان کے مفکر و مصور اور مؤسس و معمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی. یہ منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے میں نے بیان کیا. جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی، بلکہ عین اسلامی ہے اور عین قرآنی، نہ افکار و نظریات اقبال کے منافی ہے نہ تصورات قائد اعظم کی نقیض، بلکہ پاکستان کے مصور و مفکر اور مؤسس و معمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی ہے، اور اسی میں اس دھارے کی مقبولیت اور اس کی قوت و شوکت کا راز مثمر ہے. البتہ دوسرا جز جو بجائے خود نہایت اہم ہے، بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی، اور خالص مشرکانہ بھی ہے اور ملحدانہ بھی، اور یہ بات نہایت اہم اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ پہچان دیا جائے اور دونوں کے ساتھ ایک طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے علیحدہ علیحدہ رویہ اختیار کیا جائے. یعنی اس کی ٹوٹل ریجیکشن بھی درست نہیں اور ٹوٹل ایکسیپشن بھی درست نہیں. وہی اصول جو سر سید کے زمانے سے امن النشط ثانیہ میں جس کو یہ قرار دیا ہے کہ اصل تو وہی ہے معقول اصول، کہ جو بھی نئی شے آئی ہے اس کو کنفرنٹ کیجئے، فیس کیجئے نیو ریئلٹیز کو، اس میں پھر تجزیہ کیجئے کیا صحیح ہے اس کو اختیار کیجئے، کیا غلط ہے اس کو رد کر دیجئے. خود ما صفا دا ما قدر، ٹوٹل ریجیکشن بھی غلط ہے، ٹوٹل ایکسیپٹنس بھی غلط ہے. تو وہی معاملہ ہے اس وقت کی، اب ہم صرف اس درمیانی دھارے کی بات کر رہے ہیں. اس دھارے اور لہر کے انر کور کے اجزائے ترکیبی میں سے اولین جز ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کے مطابق انسان کا محض انسان ہونے کے ناطے اعزاز و اکرام اور تشریف و تکریم اور رنگ و نسل، مال و منال اور عہدے، پیشے یا جنس کی بنیاد پر انسانوں کے مابین اعلی اور ادنا، شریف و رذیل اور اونچ اور نیچ کے جملہ امتیازات کا مکمل خاتمہ، اور انسانوں کے مابین اس سماجی اور معاشرتی سطح پر کامل مساوات بفہوائے الفاظ قرآنی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بقول اقبال کل مومن اخوۃ اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش، ناشکیب امتیازات آمدہ، در نہاد او مساوات آمدہ. یہ سماجی مساوات ہے، اس کو معاشی مساوات سے علیحدہ رکھیے. ابھی بات کر رہے ہیں انسان کی تشریف و تکریم محض انسان ہونے کے ناطے. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ حجرات میں عجیب نقطہ ہے جو میرے درس میں تو بارہا بیان ہوا. یہ منفرد ہے سورت جس میں 18 آیتوں میں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. بڑی بڑی مکی سورتیں خالی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں. یہ 18 آیتیں اور غالباً 5 یا 4 ایگزیکٹ مجھ سے مغالتا ہو سکتا ہے، شروع میں 2 مرتبہ ہے، پھر 2 آیتیں وہ ہیں، 5 مرتبہ ہے. 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، لیکن 1 مرتبہ آ کر یا ایھا الناس، اس لیے کہ وہ مساوات انسانی کا بیان ہے. اسلامی ریاست اور معاشرہ اسلام پر قائم ہے، لیکن جہاں تک انسانی معاشرہ ہے اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے اسلام کے نگاہ میں. تو 5 جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہ آیت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. آدمیت احترام آدمی است، آدمیت تو نام اس کا ہے کہ آدمی کا احترام کیا. ان امتیازات کا کلی خاتمہ اور کامل انسانی مساوات کا بالفعل قیام رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ترہ امتیاز ہے جس کے سامنے ایچ جی ویلز جیسے دشمن اسلام اور شاتم رسول بھی اپنے آپ کو سر جھکانے پر مجبور پاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہی وہ چیز ہے جو موجودہ نام نہاد مسلمان معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے. اس ضمن میں علامہ اقبال نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. میں ان کی روح سے معذرت کے ساتھ اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ اس وقت کی صورت تو یہ ہے کہ تم سبھی کچھ ہو مگر سوچو کہ انسان بھی ہو. اس انر کور کا دوسرا اہم جز ہے انسان کے بنیادی عمرانی حقوق یعنی سول رائٹس، اور ان کے ضمن میں کامل سیاسی و قانونی مساوات جس سے تمیز بندہ و آقا کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور نہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پر حکمران ہو، نہ کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر برتری کا حامل ہو، نہ ہی کوئی علاقہ دوسرے علاقے پر بالادستی کا حق جتائے، بلکہ نوع انسانی کونو عباد اللہ اخوانا الحدیث پر عمل پیرا ہو جائے، یعنی تم سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس اور جسم اطہر کو بھی قصاص کے لیے پیش فرما کر حضرت عمر نے بھرے مجمع میں احتساب پر برافروختہ نہ ہو کر بلکہ بالفعل جواب دہی فرما کر، اور حضرت علی نے اپنے عہد خلافت میں عدالت میں ایک عام مدعی کی حیثیت سے پیش ہو کر اور اپنے دعوے کے اخراج پر کبیدہ خاطر نہ ہو کر جو اعلیٰ و روشن اور ابدی و لازوال مثالیں قائم کی تھیں، وہ آج متفق علیہ اقدار کی حیثیت سے انسان کے اجتماعی ضمیر کا جزو لا ینفک بن چکی ہیں، اور عہد حاضر کا انسان ان کو اچیو اور ریئلائز کرنے کے لیے علامہ اقبال کے ان پرشکوہ الفاظ کے مطابق ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کہ از خاکش بروی از آرزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاس، یا حلوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ ساری بھاگ دوڑ جو ہے افراط و تفریط کے دھکے جو نوع انسانی کھا رہی ہے، یہ ریئلائز کرنا چاہتی ہے انہی ویلیوز کو. لیکن چونکہ وہ نور نبوت سے براہ راست استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں، لہذا افراط و تفریط کے دھکوں کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. تاہم کون نہیں جانتا کہ آج ان اقدار عالیہ سے سب سے بڑھ کر محروم اور سب سے زیادہ تہی دست و تہی دامن وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں. دوسری دنیا نے تو پھر بھی ان ویلیوز کو کسی درجے میں اچیو کیا ہے. سول رائٹس کا کانسیپٹ ہے، آل آر ایکول بفور کورٹ اینڈ جسٹس، یہ سارے اصول کہاں کے تھے؟ اور اگر کوئی وزیر خزانہ جو ہے وہ اپنا چیک کیش کرتا ہوا نظر آ جائے کیوں میں لگ کر، تو یہ تو ادنا جھلک ہے اس نظام کی کہ جو نظام حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا. تو دنیا تو اس کو اچیو کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی بڑی کاسٹ پر صحیح، کوئی ایک چیز دے کر دوسری صحیح، کچھ تو لیا ہوگا. ہم جن بستیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، جن گراوٹوں کے اندر ہیں، ہمارے ہاں تو بادشاہتیں چل رہی ہیں، ہمارے ہاں تو عمارتوں کے نظام چل رہے ہیں، ہمارے ہاں تو جاگیرداریاں چل رہی ہیں، ہمارے ہاں تو وہ نظام ہے بدترین کہ سب سے زیادہ محروم اس کرہ ارضی پر وہ لوگ ہیں ان حقوق سے جو مسلمان کہلاتے ہیں. اور اسی کا رد عمل ہے جو ہماری سیاست کے موجودہ ابھار کی اساس بنا ہے. یہ ایک ریئیکشن تو سب کے اندر موجود ہے. یہ صرف یہ ہے کہ بارود کو دیا سلائی دکھائی تھی اس شخص نے، ورنہ یہ احساس ہے، موجود ہے انسانی فطرت کے اندر. اس کے خلاف ابا ہے، بغاوت ہے اس نظام کے خلاف، یہ ایکسپلائٹیٹو نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ استحصالی نظام ہے، یہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے والا نظام ہے، یہ تقسیم دولت کا ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ نظام ہے. تو اندر تو فطرت انسانی تو ابا کرے گی، اب یہ دیا سلائی دکھا دے، بڑا کٹھا. سیاست دان کبھی کوئی شے کریٹ نہیں کیا کرتا، وہ تو ایگزسٹنگ چیزوں کو مینیپولیٹ کرتا، استعمال کرتا. کریٹ کرنا تو کام انقلابیوں کا ہے. انقلابی اور سیاست دان میں یہی فرق ہے، وہ ایک نیا نظام، نئی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. سیاست دان صرف ایگزسٹنگ جو بھی لوگوں کے اندر عدم اطمینان کی کیفیات، بے چینی ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتا. سیاست نام ہی اس کا ہے. اس انر کور کا تیسرا لیکن اہم ترین جزو ہے یہ معاشی عدل. یہاں پہ درمیان میں شروع کی بات رہ گئی، اس انر کور کا تیسرا لیکن اہم ترین جز ہے معاشی عدل و انصاف اور کم از کم مواقع کی حد تک کامل مساوات، اور ہر نوع کے اقتصادی استحصال اور سرمایہ داری کی لعنت کا مکمل خاتمہ، اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کا ذمہ. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حواریین و خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بالفعل کر کے دکھائی. چنانچہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے مطابق دولت کی منصفانہ تقسیم اسلام کے معاشی نظام کا اصل اصول ہے، اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے مطابق حضرت عمر کا یہ قول کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے بھی کوئی کتا بھوکا مر جائے، پیاسا کاٹ دیجیے اس سے، بھوکا مر جائے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں عمر ذمہ دار ہوگا. اسلام کے اقتصادی مقاصد کے ضمن میں پالیسی سٹیٹمنٹ کی حیثیت ہے، جسے اقبال نے یوں تعبیر فرمایا، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نست و بس، اور آب و نان ماست از یک مائدہ، دودہ آدم کا نفس واحدہ. اب ان کی میں مزید تشویش یہ نہیں کر رہا کہ وہ تو ہمارے مستقل لٹریچر کا جز ہے، علامہ اقبال اور ہم اس میں یہ تمام اشعار موجود ہیں، ترجمہ بھی ان کے پیچھے درج ہے، وہ میری سن 73 کی تقریر ہے، 13 برس پہلے کا ہے وہ معاملہ. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں تو جب بھی ان چیزوں کو پڑھتا ہوں اطمینان ہوتا ہے. میرا فکر پختہ ہو چکا تھا اس وقت جب میں میدان میں آیا، میں نے جب اپنی ذاتی جدوجہد کا آغاز کیا ہے 65 تک، میرا ٹوٹل فکر اس وقت تک پختہ ہو چکا تھا الحمدللہ، کہ اس کے بعد صرف خاکے میں مزید رنگ آمیزی تو ہوئی ہے لیکن کوئی بنیادی تبدیلی کہیں نہیں ہوئی. لیکن افسوس کہ جب مسلمانوں کے دور زوال میں اس پر ملوکیت کے ساتھ ساتھ جاگیرداری اور سرمایہ داری کی چھاپ پڑ گئی، تو اسلام اور قرآن کے رخ روشن کی یہ جہاں تابیاں نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں، اور وہ صورت بن گئی جس کا نقشہ علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، دین ہے یہ سرمایہ داری. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیرانے حرم کی آستین. نتیجتاً قوم کی عظیم اکثریت تو اقبال کے اس شعر کا مصداق کامل بن ہی چکی ہے کہ ہیچ خیر از مرد کے زرکش مجو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. خود مذہبیت کی بھی اکثر و بیشتر صرف یہ مس شدہ پرورٹڈ فارم باقی رہ گئی ہے کہ ہر قسم کے حلال و حرام ذرائع سے دولت سمیٹو، البتہ کچھ صدقہ و خیرات کے کھاتے بھی جاری رکھو. یہ ہے آپ کے معاشرے کی مذہبیت، اس کی جان یہ ہے. مذہبیت کا پورا ڈھانچہ ان کاروباری لوگوں کے چندوں پر ہے، مسجدیں بنتی عالی شان، سجایا جاتا ہے انہیں ایک سے ایک آگے، پوری مسجد جو ہے بقعہ نور، پورا جو ہے ماربل اندر باہر ہر جگہ، کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ ان کا پورا فلسفہ اس ایک جملے میں ہے کہ ہر قسم کے حلال و حرام ذرائع سے دولت سمیٹو، البتہ کچھ صدقہ و خیرات کے کھاتے بھی جاری رکھو. چنانچہ حکومت کی جانب سے سود دے کر اس میں سے زکات وصول کر لینے کا تماشا تو حال ہی میں ہوا ہے، یہ تو ضیاء الحق صاحب کے دور کا ایک اضافہ تھا، سود لو اور اس میں سے زکات دے دو. اس پر تو ہمارے مذہبی مزاج کے سرمایہ دار بزرگ بہت پہلے سے عمل پیرا ہیں. ضیاء الحق کا جرم تو یہی ہے نا کہ اس نے اس کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دے دی، باقی سارا سرمایہ دار طبقہ یہی تو کر رہا ہے. سود لو اس میں سے زکات بھی دے دو. سود لو یہی نہیں ہے کہ صرف براہ راست سود لو، سود پر قرض لو، کاروبار کرو، یہ سودی کاروبار ہے جو ہو رہا ہے، اس میں سے زکات بھی دے دو. عمرے بھی کراؤ، حج بھی کرو، دار العلوم کو چندہ دو، مسجدیں بنواؤ، یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ اس سلسلے میں نقد کے ضمن میں رب النسیہ اور رب الفضل کے جو بے شمار صورتیں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہماری پوری تجارت و صنعت اور ریاست کی سطح پر دفاع اور ترقی کی جملہ سکیموں میں رچی بسی ہوئی ہیں، ان کا ذکر تو تحصیل حاصل ہے، اگرچہ حضرت علامہ کے یہ دو اشعار نقل کیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا. از ربا آخر چمی زائد فتن، کس نہ داند لذت قرض حسن، از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی درند بے دندان و چنگ. تو یہ تو ہے زر نقد کا سود، ایک ہے زمین کا سود، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. ایک کو تو چلیے کر چل رہا ہے نظام، جانتے تو ہیں لوگ کہ یہ سود ہے، لیکن تاہم زمین کے سود کا ذکر ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے ضمن میں مذہبی سطح پر تو مغالطے موجود ہیں ہی، شیدائیان اقبال کا ذہن بھی صاف نہیں. چنانچہ وہ ان اشعار کو تو لہک لہک کر پڑھتے ہیں کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اور دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، اور رزق خود راز زمین بردن رواس، ہی متائے بندہ و ملک خداس. لیکن غالباً انہوں نے قرآن کی اس تعلیم اور اقبال کی اس تبیین کو صرف اخلاقی واس کے خانے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ زمین کے سلسلے میں یہ اسلام کے قانونی و فقہی نظام کی اہم اساس ہے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام دارالحجرت مالک رحمہم اللہ دونوں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ مزارعت قطعاً حرام ہے، اور اقبال کا یہ فرمانا محض شاعری نہیں ہے، مرا یاراں غزل خانے شمردند، یہ شاعری نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ خدا عامل تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بن وشت، باں قوم سروکار ندارت کہ دہقانش برائے دیگراں کشت. اللہ اس قوم کو دنیا میں سربلندی دیتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہے، اور اس قوم سے تو کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا کہ جس کا دہقان دوسرے کے لیے کاشت کرتا ہے. چنانچہ سماجی، سیاسی اور معاشی جملہ سطحوں پر تمام ناانصافیوں اور ناہمواریوں کا خاتمہ کر کے دین حق کے کامل نظام عدل و قسط کو بالفعل نافذ و قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے خاتم النبیین اور سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم بفہوائے الفاظ قرآنی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے مابین عدل کروں، اور لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، سورہ حدید کی وہ آیت، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، اور خدایا آ کرم بارے دیگر کن کے مستاق، اسی کا پیغام دیا تھا حکیم الامت اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہبوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس. چنانچہ اقبال سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ جہاں شعریت اور جذباتی سوز و ساز کے اعتبار سے کلام اقبال کے نقطۂ عروج کا مظہر ان کی دوسری نظمیں خصوصا کو شوق نامی نظم جو ہے ہمارے جبریل میں وہ ہیں، وہاں امت مسلمہ کے نام ان کے پیغام کا مظہر اتم و اکمل ہے ابلیس کی مجلس شورا، اور خصوصاً اس کے یہ آخری اشعار، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو، منعموں کو کہنا چاہیے، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدت یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ابلیس کے اطمینان کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ خود مومن جو ہے ناواقف بھی ہے اپنے نظام سے، اور اگر کچھ جانتا بھی ہے تو یقین کی دولت سے محروم. چنانچہ اس مرد قلندر نے تو نہ صرف یہ کہ جوہرے دریائے قرآن سفتام کے مصداق، میں نے تو دریائے قرآن سے کچھ جوہر اور موتی نکالے ہیں کہ مصداق، قرآن حکیم کے حقائق و معارف کی دل نشین پیرائے اور شعری اسلوب میں تعبیر و تعلیم میں اپنی توانائیاں کھپا دی، بلکہ ساتھ ہی انقلاب کا نعرہ بھی بلند کر دیا کہ خواجہ از خون رگے مستور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب. یہ دوسری بات ہے کہ ان کے نام لیواؤں اور شہدائیوں نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ ہر کسے از ظن خود شد یار من، وزدرون من نجس اسرار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا معتقد اور میرا ساتھی اور دوست بنا پھرتا ہے، میرے اندر جھانک کر کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے اندر کس چیز کی دھن ہے، کس بات کی فکر ہے. مزید برا یہی تھی وہ حقیقت جسے تعبیر فرمایا تھا بابا قوم اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی ان الفاظ سے کہ ہم پاکستان کی صورت میں ایک ایسے خطۂ ارضی کے خواہاں ہیں جس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا عہد حاضر میں عملی اور مثالی نمونہ پیش کر سکیں، اور کبھی یہ فرما کر کہ اسلام ایک سوشل ڈیموکریسی ہے۔ لیکن افسوس کہ علامہ اقبال تو خالص مسنون عمر میں پاکستان کے قیام سے لگ بھگ 10 سال قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ 38 میں انتقال ہوا، 47 میں پاکستان بنا، تقریباً 10 سال پہلے۔ مسنون عمر، علامہ اقبال کی عمر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 60 برس ہوئی ہے کل، اور حضور کی عمر بھی یہی لگ بھگ میکسیمم 61 برس۔ وہ 63 جو ہمارے یہاں کہلاتے ہیں وہ در حقیقت قمری سال ہے، جو 10 دن چھوٹا ہوتا ہے اس سے وہ 63 بنتے ہیں، ورنہ یہ جو شمسی تقویم ہماری ہے سولر کیلنڈر اس کے اعتبار سے وہ 61 برس بنتے ہیں۔ 571 میں ولادت، 632 میں انتقال۔ علامہ اقبال 1877 میں ولادت اور 1938 میں انتقال۔ قائد اعظم مرحوم بھی قیام پاکستان کے بعد کل 1 سال زندہ رہے، اور ان کے بعد ان کی عوامی تحریک کا ثمرہ اچک لیا، اولاً نوابوں اور نوابزادوں اور زمینداروں، جاگیرداروں اور وڈیروں نے جو محنت کر کے، اور وہ ایک ملک کا ٹکڑا حاصل کیا تھا، ہندوستان کا ایک ٹکڑا پاکستان، اس کے اندر وہ ساری جو تھی وہ حکومت اور اس کے اختیارات اور حقوق وہ اچک لیے۔ اولاً نوابوں اور نوابزادوں اور زمینداروں اور جاگیرداروں اور وڈیروں نے، اور بعد ازاں اس میں مستقل حصے دار تو بن گئے کچھ نئے اور پرانے سرمایہ دار، اور باری باری حصہ بٹاتے رہے اعلیٰ سول اور فوجی عہدیدار، جن کے نتیجے میں قانون قدرت کے عین مطابق عوامی سطح پر ایک شدید احساس محرومی پیدا ہوا جو اندر ہی اندر سلگنے والی آگ کے مانند بڑھتا چلا۔ یہ چند جملوں میں پاکستان کی تاریخ ہے کہ پہلے تو وہی وڈیرے، سرمایہ دار، جاگیردار وہ آ گئے، قبضہ انہوں نے کر لیا، لیکن چونکہ کوئی نظریہ نہیں تھا، کوئی تنظیم نہیں تھی، کسی شے کے ساتھ، کسی پروگرام کے ساتھ قلبی وابستگی نہیں تھی، ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، وہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایکسپلوڈ کر گئی، فوج آ گئی، بلکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے ریپبلکن آ گئی تھی، ایک حکومت بن گئی تھی، وہ مسلم لیگ تو گویا کہ اسی وقت نسیح منسیہ ہو گئی، پھر فوج آ گئی، سول بیوروکریسی آ گئی، آرمی بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، سرمایہ دار اور وڈیرے، یہ گویا کہ 4 ایکٹرز ہیں۔ ان میں باری باری کچھ وہ میوزیکل چیئرز کی طرح جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، کچھ عرصے فوج آ گئی، دونوں کو سب کو پیچھے کر دیا، کچھ دیکھا کہ جیسے کہ کہا تھا ضیاء الحق صاحب نے کہ ایک ہی چہرہ دیکھتے دیکھتے لوگ اب اکتا گئے ہیں، 11 برس سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اب لوگ کچھ تبدیلی چاہتے ہیں، تو فرض کیجئے ہوا تو کسی اور طریقے سے ہے، لیکن یہ کہ مصلحت بھی اسی میں تھی کہ اب فوج پیچھے جا کر کچھ اور تھوڑے دن کے لیے کھیلنے کودنے کا موقع جو ہے ان سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو، کچھ کھیل کود کرو، کچھ ادھم مچاؤ، تاکہ اس ادھم کے بعد پھر جسٹیفیکیشن ہمارے لیے پیدا ہو جائے، ہم پھر حاضر ہیں خدمت کے لیے، ہم تو ہیں ہی خدمت گار۔ یہ کھیل ہے جو اس ملک کے اندر مسلسل 40 برس 42 برس کھیلا گیا ہے، اور ابھی اس کے خاتمے کا کوئی آثار نہیں ہے۔ اور اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اسی احساس محرومی کی پرزور ترجمانی کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، جس نے پاکستان کی سیاست کے اس نئے اور زوردار عوامی دھارے کو جنم دیا تھا، جس کی ایک طوفانی لہر پر سوار ہو کر وہ اب سے 15 سال قبل خود ایوان اقتدار تک پہنچے تھے۔ یہ ہے وہ درمیانی دھارا، اس کا یہ ہے انر کور، اوپر جو کچھ ہے وہ اب آگے آ جائے گا۔ واضح رہے کہ اس وقت مجھے نہ بھٹو صاحب کی ذات اور شخصیت سے کوئی بحث ہے، نہ ان کی سیرت و کردار سے، نہ ان کے خلوص یا عدم اخلاص کے بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہے، نہ ان کی اہلیت یا نااہلیت کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے، بلکہ فی الوقت میری گفتگو صرف اور صرف پاکستان کی عوامی سیاست کے درمیانی دھارے کے اس انر کور کی تعین و تشخیص ہے سے متعلق ہے، جس نے اس میں وہ قوت و مقاومت پیدا کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین مارشل لا سے بھی اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ چنانچہ مارشل لا کے ذرا پس منظر میں جاتے ہی اس کی طوفانی لہر سامنے آ گئی، اگرچہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس بار اس پر سواری بھٹو مرحوم کی سائنسدادی مس بے نظیر کرتی ہیں، یا ان کے سابق رفیق کار مسٹر جتوئی، یا ان کے ایک نظر بندی کے دوران ان کے خلا کو پر کرنے والے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان، یا کوئی اور۔ یہ اشخاص کی اہمیت نہیں ہے، ناموں کی اور لیبلز کی اہمیت نہیں ہے، اس لہر کو پہچانی ہے اس پر کون سوار ہوتا ہے، بس یہ ہے، اس پر سوار ہو کر کون پہنچتا ہے ایوان اقتدار تک، یہ ہے در حقیقت بات، اصل میں تو اس لہر کو پہچاننا ہے، اشخاص تو آتے جاتے رہتے ہیں، اصل مسئلہ ان کا نہیں. بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ اس دھارے کے بہاؤ کو روکنا نہ کسی چوتھے مارشل لا کے لیے ممکن ہے نہ پانچویں کے، اور اس کے آگے نہ علماء کرام کوئی بند باندھ سکتے ہیں، نہ مشائخ عظام، نہ پشتینی رئیس اس کی راہ میں مزاحم ہو سکتے ہیں، نہ نو دولتی سرمایہ دار، نہ سردار اور وڈیرے اس کا راستہ روک سکتے ہیں، نہ زمیندار اور جاگیردار، اور نہ کوئی میر اس کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیر. زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو صرف یہ کہ اس کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی. یہ زور دھارا روکا نہیں جا سکتا، زوردار دھارا، یہ تو پوری دنیا کا فلو ہے، کہاں روکیں گے آپ؟ ادھر تو جا رہی ہے پوری نوع انسانی. یہ تو میں حیران ہوں، یہ کافی زبان دانی بلکہ لفاظی کا معاملہ یہاں ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ میں نے مختلف جو بھی طبقات ہو سکتے ہیں سب کو گن لیا یہاں، کہ اس دھارے کے بہاؤ کو روکنا نہ کسی چوتھے مارشل لا کے لیے ممکن ہے نہ پانچویں کے، نہ اس کے آگے علماء کرام کوئی بند باندھ سکتے ہیں، نہ مشائخ عظام، نہ پشتینی رئیس اس کی راہ میں مزاحم ہو سکتے ہیں، نہ نو دولتی سرمایہ دار، نہ سردار اور وڈیرے اس کا راستہ روک سکتے ہیں، نہ زمیندار اور جاگیردار، اور نہ کوئی میر اس کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیر. زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو صرف یہ کہ اس کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی جائے. یہ پیر صاحب کا حال تو سامنے آئی گیا، یہ زوردار دھارا اس انداز پر تو سندھ ہی میں بہا ہے، اور وہاں پیر پگاڑا صاحب کا جو حشر ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا. اس لیے کہ مغرب کی اندھی تقلید میں ہمارا یہ ڈان بھی خالص مادیت ہی کے رخ پر بہ رہا ہے، اور اس کے انر کور کا سارا خارجی لبادہ یورپ سے مستعار لیا ہوا ہے. چنانچہ اس کا کوئی براہ راست سروکار نہ اللہ سے ہے نہ رسول سے، نہ اس میں ہدایت آسمانی سے کوئی اعتنا ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا کوئی ذکر. لہذا عدل اجتماعی کے جملہ تصورات و معیارات بھی مغرب ہی سے ماخوذ ہیں، اور ان کے ضمن میں افراط و تفرید کی انتہاؤں کے مابین بھٹکنے کی کیفیت بھی لا محالہ وہی کا چربہ ہے. مزید برآں ان کے جلوں میں بے پردگی بھی ہے اور یعنی بھی، اباہیت بھی ہے، بھنگڑا بھی ہے اور ہے جمالوں بھی، اور ان سے بھی بڑھ کر عبادات سے بے اعتنائی ہی نہیں ان کا استہزاء و تمسخر ہے، شریعت سے بے پرواہی ہی نہیں اس کے خلاف نصوص اور بغاوت ہے، اور شاعر اسلامی کا عدم احترام ہی نہیں ان کی باضابطہ توہین و تذلیل ہے. وکس علازال، یہ دو چیزیں ہیں جن کو پہچاننا ہے. اب ہم ان چیزوں سے نفرت کریں، کرنی چاہیے، جو آخری پہرے میں آئی، اس کے نتیجے میں ان ویلیوز کی بھی نفی کر دیں، یہ ہے حماقت. ان ویلیوز کے وجہ سے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں، یہ دوسری حماقت. یہ ہے ہمارا وہ معاملہ، یہ ہے شش و پنج، یہ ہے ڈائلیما، کہ جو شخص اس نظریے سے اس تجزیے سے متفق ہے وہ نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے. لیکن جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے اور کسی وقت جو فضا گرم ہوتی ہے تو اس کا تقاضا ہوتا ہے یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، نہیں ہوگے تو یہ کہیں گے تم اس کے ساتھ ہو، وہ کہیں گے تم اس کے ساتھ. یہ سارا ڈائلیما ہے، یہ ہے توازن، کہ یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، انر کو اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر جو ہے وہ یہ ڈیزلنگ، کیا ہمارے لیے تو وہ انتہائی مکروہ ناپسندیدہ، لیکن عوام کو تو وہی پسند ہے. وہ تو جب ذوالفقار علی بھٹو گالی دیتا تھا تو عوام تالیاں بجاتے تھے، تو یہی کچھ ہوتا ہے جلسوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کے عوام کی جو ذہنی ساخت ہے، جو ان کا مزاج ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کے انداز ہے، وہی تو ہے در حقیقت، وہ ہمارے لیے مکروہ ہے، ان کے لیے تو پسندیدہ ہے، اس لیے کہ ان کا رخ تو اسی دھارے پر ہے، اسی اباہیت اور مادہ پرستی اور مغربی تہذیب کی تقلید اس پر جا رہے ہیں. فکر اقبال کی روشنی میں اس صورتحال کا علاج بھی اس کی کلی نفی، ٹوٹل نگیشن اور بحثیت مجموعی رد کر دینے، یعنی ٹوٹل ریجیکشن میں نہیں، بلکہ اس کے صحیح جز کو قبول کرتے ہوئے غلط جز کی اصلاح میں مضمر ہے. ٹوٹل نگیشن اینڈ ٹوٹل ریجیکشن، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. بالکل ایسے جیسے حضرت علامہ نے موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک ایسے نیام سے تشبیہ دی ہے جس میں سے ایمان باللہ کی تلوار نکال لی گئی، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساتھی. گویا نیام تو اپنی جگہ درست اور کارآمد ہے، ضرورت صرف اس کی ہے کہ اس میں تلوار داخل کی جائے. اسی طرح علم جدید میں فی نفس ہی کوئی شے غلط نہیں ہے، اور کائنات کے بارے میں معلومات کا جو عظیم خزانہ سے جمع کیا ہے وہ اپنی جگہ بتائے بے بہا ہے، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس میں خالق کائنات کی معرفت و محبت کی چاشنی کھول دی جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ نے اپنے اس مشہور اور متنازعہ فارمولے میں کہ مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام، مغرب کے مادی فکر کی منطقی انتہا یعنی جدلی مادیت اور اس کے بھی نقطہ عروج یعنی مارکسزم تک کو بالکلیا رد نہیں کیا، بلکہ صرف اس ضرورت کا احساس دلایا ہے کہ اس میں ایمان باللہ کا تریاق شامل کر دیا جائے تو اس کی سمیت اور زہرناکی ختم ہو جائے گی اور یہ اسلام کے بہت قریب آ جائے گا. پل کی روشنی میں اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے. اب دیکھیے بات وہیں آ گئی ہے، کرنے کا اصل کام اسلام کی نشت ثانیہ، کرنے کا اصل کام. مختلف اینگل سے ہم ایک نتیجے تک پہنچ رہے ہیں. لائل پور کا گھنٹہ گھر ہے، بازار مختلف ہے، جس بازار سے بھی جائیں گے اس گھنٹہ گھر میں پہنچیں گے. بنا بری فکر اقبال کی روشنی میں اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ پاکستان کی عوامی سیاست کے عظیم دھارے کے آگے بند باندھنے کی لا حاصل ہی نہیں، حد درجے مضر اور خطرناک کوشش کی بجائے اس میں ایمان و یقین کی چاشنی اور حکمت و معرفت کی روشنی شامل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس طرح فی الجملہ اس کے رخ کو آسمانی ہدایت کی جانب موڑ دیا جائے. اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ اس میں لا حاصل ہی نہیں، حد درجے خطرناک بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مذہب کے نام پر آپ اس فلو کو روکیں گے تو یہ سیلاب مذہب کو بھی بہا کر لے گا. یہ تاریخ کا وہ بہاؤ ہے، اٹس دی فلو آف ہسٹری. آپ گویا کہ مذہب کا فتویٰ لگا کر 313 علماء نے سوشلزم کو کفر قرار دیا اور بھٹو کو ووٹ مل گئے، گویا کہ قوم نے کفر کے حق میں فتویٰ دے دیا. آپ ان کی مخالفت اس دھارے کی کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے آپ کو اس موجودہ گلے سڑے استحصالی ظالمانہ نظام کو گویا کہ پروٹیکشن دے رہے ہوں گے مذہب کے نام پر، جبکہ مذہب کے اعتبار سے یہ بھی اتنا ہی غلط نہیں، اس سے بھی زیادہ غلط. اس میں تو پھر بھی کوئی خیر کی قدر تو شامل ہے، کوئی عدل و انصاف تو ہے. یہاں تو سب سے زیادہ گلا سڑا نظام، ظالمانہ استحصالی نظام، اس کو آپ پروٹیکشن دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ سیلاب بہا کے لے جائیں تو خطرناک بھی. اس زمن میں مجھے یاد دلایا ڈاکٹر عبد السمیع نے کہ ایک بات رہ گئی تھی کہ مذہبی جماعتوں میں سے، میں نے یہ اس پر مفصل مضامین بھی لکھے تھے 68-69، ایک جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام، دیوبندی علماء کا چونکہ شروع سے ایک مزاج رہا ہے، وہ کانگریس کے ساتھ تھے، کانگریس پر بھی سوشلسٹ خیالات کا غلبہ تھا، نہرو سوشلسٹ تھے، تو اسی کے ساتھ اس وقت جو جمعیت علماء اسلام تھی اس کے بھی اکابر کے اندر یہ معاشی عدل و انصاف کا ایک تصور، پھر شاہ ولی اللہ کی سوشل فلسفی، وہ بھی کسی درجے میں اس کے اثرات تھے. لہذا ان حضرات کا رخ جو ہے وہ عوامی دھارے کے ساتھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جبکہ وہ 313 علماء جمع ہوئے تھے تو اس وقت مفتی محمود صاحب کا موقف ان سے علیحدہ تھا، اور بھٹو کے خلاف وہ مذہبی نعرہ انہوں نے نہیں لگایا تھا. اگرچہ بعد میں بھٹو نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ دوسری بات ہے کہ ان کی وزارت جو ہے جس طرح ختم کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ جماعت ایک علیحدہ مذہبی عناصر میں سے یہ بالکل منفرد علیحدہ تھی جماعت، کہ جس نے اس جنگ کے اندر بجائے ادھر کے اگر کوئی وزن ڈالا ہے تو لیفٹ کی طرف ڈالا ہے. اور میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ غنیمت ہے کہ مذہب کے نام لیواؤں میں ایک کم سے کم جماعت ایسی ہے کہ جس کا وزن جو ہے اس دوسرے پلڑے میں پڑ رہا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ مذہب تو کل کا کل اس ظلم کی پشت پر ہے. یہ تاثر پیدا اگر ہو جاتا ہے تو در حقیقت وہ مذہب کے مستقبل کے لیے نہایت خوفناک اور مضر. آگے چلیے، اور یہ کام ظاہر ہے کہ ہرگز آسان نہیں بلکہ نہایت مشکل اور مشقت طلب ہے. البتہ اس کے ضمن میں ایک اہم اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اقبال کے مداح اور شیدائی اور ان کے فکر اور فلسفہ اور حکمت و بصیرت سے فیض حاصل کرنے والے اور خود کو ان کی جانب منسوب کرنے والے. اس لیے کہ اقبال کے متذکرہ بالا فارمولے کے مانند ایک نہایت سادہ لیکن بباطن حد درجے محکم فارمولہ یہ بھی ہے یہ بولڈ لیٹرز میں ہے، پاکستان کا بقا اور استحکام صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے، اور احیاء اسلام کا واحد ذریعہ ہے تجدید ایمان، اور ایمان کا واحد منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم، اور دور حاضر میں احیاء قرآن کا ایک نہایت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے فکر و کلام اقبال. یہ ہم چار درجوں میں پہنچے وہاں جو میں نے جوڑا ہے اس کو. یہ میرا تجزیہ جو ہے پوری تفصیل سے استحکام پاکستان نامی کتاب میں ہے کہ پاکستان کے لیے استحکام کے لیے کوئی اور شے سوائے اسلام کے نہیں. کوئی ہسٹوریکل سینٹیٹی نہیں، کوئی جیوگرافیکل پروٹیکشن نہیں، کوئی نیشنلزم نہیں، نہ ریشیل نیشنلزم، نہ لنگوسٹک نیشنلزم، نہ ٹیریٹوریل نیشنلزم. تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے مذہب دین. مذہب اور دین کا احیاء، تجدید و احیاء ایمان پر دار و مدار ہے وہ ساری بحث اسلام کی نشر ثانیہ کی. اور ایمان بھی وہ جو صرف پیسو نہ ہو، جو غیر شعوری نہ ہو. اس شعوری ایمان کا واحد منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم، اور قرآن حکیم کے فلسفیانہ اور سوشل تھاٹ کے سمجھانے کا اس دور میں بہت اہم ذریعہ فکر و کلام اقبال. ترجمان القرآن میں نے کہا جیسے ابن تیمیہ کو، ویسے میں ان کو مانتا ہوں. اس لیے کہ جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور علی وجل بصیرت کہا ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ عہد حاضر کے ذہنی و فکری ظروف و احوال میں قرآن حکیم کی عظمت کا جس قدر انکشاف اقبال پر ہوا اور کسی پر نہیں، اور موجودہ دور کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن کے علم و حکمت اور ہدایت و معرفت کی تعبیر و تبیین اور تشریح و توضیح کی ہے صرف اور صرف اقبال. دوسرے حضرات نے خوش اچینی کی ہے اقبال سے، اگرچہ وضاحت سے پھیلایا ہے، خوب بیان کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. پوٹینشلی یہ فکر علامہ اقبال کا، لیکن اس کے لیے اقبال کے مداحوں اور شیدائیوں کو، اب یہ ہے وہ واس جو میں وہاں اقبالیوں کو پلا رہا ہوں، لیکن اس کے لیے اقبال کے مداحوں اور شیدائیوں کو پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے کہ مصداق کردار اور عمل کے میدان میں اترنا ہوگا، اور حلقہ اقبال کو محض ایک روایتی اور ثقافتی طائفے کی صورت اختیار کرنے کی بجائے بلکہ شدت احساس کے لیے معذرت خواہ ہوں، بلکہ مزار اقبال کے مجاوروں کی حیثیت اختیار کرنے کی بجائے خود اقبال کی خانقاہ سے بھی باہر نکل کر رسم شبیری ادا کرنی ہوگی. یہ اقبال کا مصرع آ گیا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ اقبالی حلقہ جو ہے اقبال کے معتقدین سال بسال مجلس منعقد کرنے، وہ عرس ہو گیا ان کا، اور وہ اخبارات مضامین آ جائیں اللہ اللہ اور خیر صلاح. یہ ایک مجاور ہے، اس جا کر وہاں پہ پھوڑ چڑھا آتے ہیں اور جا کے چادر جو ہے بدل دیتے ہیں، سلامی ہو جاتی ہے. تو یہ جو مجاوران اقبال بن گئے ہیں یہ بھی، اور جو خانقاہ بنائے بیٹھے ہیں اقبال کی، ایک اس خانقاہ سے نکلے، عمل کے میدان میں آئے، تب کچھ ہوگا. اور اس کے لیے انہیں اس ہمت و جرت، محنت اور مشقت، ایثار و قربانی اور بے نفسی و بے غرضی کے علاوہ جو کسی بھی عظیم مقصد کے لیے لازمی ہے، حسب ذیل عملی اقدام کرنے ہوں گے. اب نوٹ کیجئے، یہ سب میں نے یوم اقبال میں سنا ہے، وہ سارے مجاوران اقبال وہاں موجود تھے. وہ ایک عرس ہی تھا، میں بھی اس جرم کا تو مرتکب ہوں کہ اس عرس میں حاضری میں نے دی ہے، لیکن اصل میں یہ اس بات کو پہنچانے کے لیے. تو ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے کام کے لیے اقبال کے فکر کے قائلین اور معتقدین کو کام کریں تو کچھ صفات تو ہر بڑے کام کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ میں نے پہلے گن دی، وہ تو کامن فیکٹر ہے جو نکال دیا. ہمت و جرت، محنت و مشقت، ایثار و قربانی اور بے نفسی و بے غرضی، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی کام کے لیے، کفر کے لیے کام کرنا ہو تب بھی ضروری ہے اور اسلام کے لیے کام کرنا ہو تب بھی ضروری ہے. لیکن یہ کہ اس کام کے لیے اضافی کون سے عوامل ہیں، نمبر ایک، جس دین و شریعت کے نام لیوا اور علم بردار ہیں اس پر خود عمل پیرا ہونا. اور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں گا کہ اقبال کے مداحوں اور شہدائیوں کے لیے سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ یہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود اقبال کی بے عملی کو سند کا درجہ دے دیا ہے. خود بھی اس لیے بے عمل ہے کہ ہمارا مرشد بے عمل تھا، حالانکہ قطع نظر اس سے کہ خود حضرت علامہ نے اپنی بے عملی اور تن آسانی کا ہمیشہ ایک کمی کی حیثیت سے برملا اعتراف کیا اور اسے کبھی سند کی حیثیت سے پیش نہیں فرمایا. ان کے فکر کے علو و عظمت کے پیش نظر ان کی بے عملی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، بلکہ بلا مبالغہ وہ جیسے لاکھوں انسانوں کا عمل ان کی بے عملی پر نچھاور کیا جا سکتا ہے۔ فکر کتنا اونچا ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ دوسرے پہلو سے کوئی کمی ہے تو بہرحال اس عظمت جو ہے اس کو سامنے رکھیں، وہ میں اور جس درجے میرا اس کے بارے میں اعتراف ہے وہ آپ کے علم میں آ چکا ہے بار بار۔ لیکن دوسرا کون ہے جو اس کا مدعی بن سکے؟ مولانا مودودی مرحوم نے تو حضرت علامہ کو صوفیہ کے ملامتیہ گروہ سے متعلق قرار دیا ہے۔ مولانا نے ایک مضمون لکھا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی بے عملی جو ہے در حقیقت اس طرح کی ہے جیسے کہ بعض صوفیہ ملامتیہ گروہ جو ہے وہ کہلاتا ہے، کہ چونکہ کوئی شخص اگر نیک ہے، متقی ہے، زاہد ہے، ولی اللہ ہے تو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی عظمت، عقیدت، محبت، یہ فتنہ بن جاتا ہے اس شخص کے لیے، اس میں تکبر، عجب، غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ ریورس گیئر یہ لگاتے تھے کہ عین چوک میں بیٹھ کے شراب پی رہے تاکہ لوگ گالیاں دیں، کیا بے ایمان آدمی، ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑا کوئی نیک آدمی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اب ہمارے لیے یہ، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے یہ ضروری ہے، دوسروں کے تزکیہ نفس کے لیے کچھ اور ضروری ہے، اور ہمارے تزکیہ نفس کے لیے یہ ملامت اور یہ گالیاں اور یہ دشنام ہوگی۔ تو وہ اندر کا تکبر جو ہے، وہ جو نفس بہت قوی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو جب یہ مار پڑے گی تب درست ہوگا۔ یہ ایک فلسفہ ہے مکمل، یہ علیحدہ بحث ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ جو ملامتیہ وہ ان کو کہتے ہیں۔ تو مولانا مودودی نے کہا ہے کہ علامہ ملامتی گروہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنی رندی کا اشتہار دیا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سامنے رکھا ہے کہ اس اعتبار سے لوگ جو ہیں وہ کسی اور غلط رخ پر نہ پڑ جائیں۔ بہرحال میری یہ رائے نہیں ہے۔ مولانا مودودی مرحوم نے تو حضرت علامہ کو صوفیہ کے ملامتیہ گروہ سے متعلق قرار دیا ہے جو اپنے عمل کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپانے کے لیے بے عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں یہاں تک بھی نہیں جاتا، بلکہ اسے اس قاعدہ کلیہ کے ذیل میں شمار کرتا ہوں کہ نابغہ لوگوں کا عمل بالعموم ان کے فکر کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مولانا ابو الکلام آزاد کے بارے میں۔ جینیس لوگ جتنے آگے اپنے فکر میں چلے جاتے ہیں عمل ساتھ نہیں دے سکتا، مشکل ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تاہم اصل بات یہ ہے کہ حضرت علامہ ہمیں وہ فکر دے گئے ہیں جو اس دور کے لاکھوں نہیں کروڑوں باعمل لوگ بھی نہیں دے سکتے تھے، لیکن اب اس فکر کو عملاً بروئے کار لانے کا اولین تقاضا شرط اول قدمین است کے مجنو باشی۔ اب بے عملی نہیں چلے گی، فکر دے دیا ایک بے عمل نے، لیکن اس فکر کو اسے ٹرانسلیٹ کرنا انٹو این ایکچوئل ریئلٹی، اس کے لیے تو عمل اور جد و جہد اور محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ کہ مصداق اس اسلام پر بالفعل عمل پیرا ہونا ہے جس کی تعبیر حضرت علامہ نے یوں فرمائی، بڑا پیارا ہے ان کا مصرع، عاشقی محکم شوز تقلید یار۔ اگر تم واقعتاً عشق رکھتے ہو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں پختہ ہونا ہوگا ان کی تقلید سے، پیروی کرو، عمل کرو۔ یہ دوسری بات ہے کہ علامہ اقبال نے بھی وہ تقلید کی یا نہیں کی، لیکن بہرحال بات اپنی جگہ 100% صحیح ہے۔ اس زمن میں اس مغالطے پر مستضاد، جس تضاد کا مظاہرہ علامہ مرحوم کے حلقہ بگوشوں میں نظر آتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ علامہ کی بے عملی کو انہوں نے اپنی بے عملی کے لیے سند بنا لیا، میں نے پہلے تو اس پر بحث کی ہے، اس سے آگے بڑھ کر ایک تضاد اب آپ کو دکھا رہا ہوں، اور میں نے دکھایا ان کو جو بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس زمن میں اس مغالطے پر مستضاد، جس تضاد کا مظاہرہ علامہ مرحوم کے حلقہ بگوشوں میں نظر آتا ہے، اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ بالفرض وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ علامہ نے نہیں رکھی، تو اسی دلیل کے تحت اپنے گھروں میں پردہ کیوں رائج نہیں کرتے، حالانکہ اس موضوع پر حضرت علامہ کے افکار و آرا بھی نہایت واضح اور روز روشن کی طرح آیا ہے، اور ان کا عمل تو اس سے بھی کہیں زیادہ روشن اور تابناک۔ ان کے گھر میں تو پردہ تھا، تو اگر اقبال ہی سند ہے تو پردہ تو تمہارے یہاں ہونا چاہیے۔ فرض کیجئے داڑھی انہوں نے رکھی تو آپ داڑھی نہیں رکھتے۔ اس زمن میں اس وقت مزید کچھ عرض کرنے سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ اس دور میں حضرت علامہ کے شعر کا مصداق کامل میں ہوں، کہ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند۔ اب اور مزید اس پر ڈائلیٹ کرنا جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کافی ہے۔ تاہم یہ صرف ایک مثال ہے، قیاس کن ز گلستان من بہار مرا۔ دوسری بات، اس عظیم مقصد کے لیے علماء کرام کا تعاون حاصل کیا جائے، اور اس ضمن میں حضرت علامہ کی ان تنقیدوں اور لطیف اور مزاحیہ انداز کی ان پھبکیوں کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے روایتی ملا پر چست کی ہیں ان کے اس طرز عمل کو نگاہ میں رکھا جائے کہ انہوں نے ہمیشہ علماء حق کا احترام کیا، یہاں تک کہ اپنے تمام تر مرتبہ علمی و فکری کے باوجود بالغ نظر اور وسیع ذہن علماء سے خالص طالب علمانہ انداز میں قسم فیض میں کبھی اپنی توہین یا سبکی محسوس نہیں کی، چنانچہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی خط و کتابت اس پر شاہد عادل ہے، بالکل طالب علمانہ انداز، خصوصاً فقہ اور قانون اسلامی کے ضمن میں اس دور میں اجتہاد کے سب سے بڑے داعی اور علمبردار ہونے کے باوجود انہوں نے خود اپنے آپ کو کبھی مجتہد مطلق نہیں سمجھا، بلکہ اس کے باوجود کہ عربی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا اور خود وہ تمام عمر قرآن میں غوطہ زنی کرتے رہے تھے، حکمت دین ان کے ذہن و فکر کی جزو لا ینفک تھی اور تفقہ فی الدین ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، قانون اسلامی کی تدبیر نو کے ضمن میں انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ وہ تنے تنہا اس کے اہل ہیں، بلکہ کسے معلوم نہیں کہ وہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری ایام تک بحقی وقت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ سے درخواست فرماتے رہے تو دونوں مل کر وقت کی اس اہم ترین ضرورت سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں۔ اس ضمن میں قدیم اور جدید کے امتزاج کی جس قدر فکر اور خواہش حضرت علامہ کو تھی، اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی مرحوم و مغفور کی تحریروں میں اس امتزاج کی جھلک دیکھ کر حضرت علامہ نے انہیں دکن کی سنگلاخ زمین سے ہجرت کر کے پنجاب آنے کی دعوت دی اور اپنے ایک عقیدت مند چودھری نیاز علی خان مرحوم کے ذریعے پانچ دریاؤں کی سرزمین میں ان کے تمکن کی سبیل پیدا فرما دی۔ مجھے حضرت علامہ کے اس اقدام کا پس منظر نظر آتا ہے ان کے اس خطے میں جو آج بھی ان کے مرکز کی زینت بنا ہوا ہے، بیا تاکار امت بے سازیم، آؤ کہ مل جل کر اس امت کا کام درست کرنے کی کوشش کریں، تمہارے زندگی مردانہ بازیم، آؤ کہ یہ زندگی کا جوا جو ہے یہ مردانگی کے ساتھ کھیلے، کیوں نالیم اندر مسجد شہر، دلے در سینے ملا گدازیم، اس طرح نالا و فریاد کریں مسجد کے اندر کہ ملا جو جامد ملا ہے اس کے دل کے اندر بھی ایک گداز ایک نرمی پیدا ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ مولانا مرحوم نے برد صغیر کے مسلمانوں کی قومی جد و جہد کے نقطۂ عروج کے آغاز پر تو یہ کہہ کر قومی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ میں مسلمانوں کا نہیں صرف اسلام کا کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن قیام پاکستان کے بعد اسلام کے کام کے لیے قومی ہی نہیں خالص سیاسی راستہ اختیار کر لیا، اس پر تو اس وقت میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا اور مولانا مرحوم قیام پاکستان کے بعد بھی اپنے سابق انقلابی طریقہ کار ہی پر عمل پیرا رہتے، تاہم فکر اقبال کے شہدائیوں کی توجہ اس جانب مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی اہمیت حضرت علامہ کو اس وقت محسوس ہوئی تھی وہ آج بھی نہایت اہم ہے اور قدیم و جدید کے محکم امتزاج اور علماء حق کے تعاون و اشتراک کے بغیر پاکستان کی قومی سیاست کے دھارے کے رخ کو اسلام کی جانب موڑنا ناممکن۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ جو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اشعار کہے تھے علامہ اقبال نے، میں اس کی وضاحت اور صفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان طبقات میں جو بودھ ہے دوری ہے، اقبالی اور مدنی ایک دوسرے کے دونوں حلقے جو ہیں دشمن ہیں، یہ جو ہے یہ حصہ ختم ہو اور یہ گیپ جو ہے اس کو برج کیا جائے، یہ طبقات قریب آئیں، قدیم و جدید کا امتزاج ہو تاکہ اس ملت کا کام بن سکے، بیا تاکار امت بسازیم، تمہاری زندگی مردانہ بازیم، نالے مندر مسجد شہر، دلے در سینہ ملا گدازیم۔ آخر میں جملہ شرکائے مجلس سے طویل سما خراشی کے لیے معذرت خواہی کے ساتھ ساتھ کارکنان مرکزیہ مجلس اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مجلس اقبال میں شرکت کی دعوت دے کر میرا اعزاز و اکرام بھی فرمایا اور مجھے یہ موقع بھی عنایت فرمایا کہ اپنا درد دل ایسے منتخب روزگار حضرات کی محفل میں بیان کر سکوں، اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کے مطابق سب سے آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے بھی تین دن کی مختصر مدت کے اندر اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور میرے ساتھیوں کو بھی ہمت دی کہ اسی قلیل عرصے میں اس کی تباعت کا مرحلہ بھی طے کر لیں، اگر ہم سے کوئی خیر بنائے تو یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے اور خطا ہوتی ہے تو وہ ہمارے نفوس کی شرارت سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔